الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان منكم يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وقال تعالى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين وقال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رسالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وقال تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وقال تعالى وما محمد إلا رسول أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم وقال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون وقال تعالى يا أيها النبي لا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وآله وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، اگرچہ یہ بات صحیح ہے کہ رحمت العالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ آپ کی یاد، محبت بھری یاد کسی مہینے کے ساتھ، کسی دن کے ساتھ اور کسی گھڑی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ اس مہینے کو کوئی خاص نسبت حاصل ہے رحمت العالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی۔ اسی مہینے میں اللہ تعالی نے آپ کو عالم ارواح سے، عالم قدس سے اس عالم میں بھیجا، اسی مہینے میں آپ کی ولادت ہوئی، اور کئی روایات کے مطابق اسی مہینے میں 40 سال کی عمر میں غار حرا میں آپ کو نبوت کا تاج پہنایا گیا، اور پھر جب آپ 13 سال تک مکہ مکرمہ میں سخت ترین حالات میں اپنی ذمہ داری ادا کر کے اللہ کے حکم سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، تو وہ مہینہ بھی یہی ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ پہلی تاریخ تھی جب آپ مکے سے نکلے، اور 8ویں تاریخ تھی جب آپ مدینہ منورہ میں پہنچے، اور پھر وہ دن جس دن کے آپ 23 سال کے عرصے میں اس دنیا کی تقدیر کو پلٹ کر ایک خوبصورت ترین امت تیار کر کے، ایک بہترین معاشرہ بنا کر اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس اپنی پسند اور اختیار سے جا کر ملے، تو وہ دن بھی یہی ربیع الاول کا تھا۔ یہ ربیع الاول کے 4 چاند اور اس مہینے کو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے خاص مناسبت، یہ وہ چیز ہے جس کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ آج کی اس محفل میں ہم بھی اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں لگائیں گے، اس نیت اور امید کے ساتھ کہ آج کی یاد ہمارے دل میں ایک پختہ ارادہ پیدا کر دے کہ اب جو ہوا سو ہوا، اللہ معاف کر دے، اب تو آنے والی زندگی میں صرف انہی کے اتباع میں زندگی گزارے، اور اس قابل بن کر دنیا سے جائیں گے کہ یہاں تو آپ کو نہ دیکھ سکے، مگر قیامت میں تو آپ کے قرب اور آپ کے بیچ سے محروم نہ رہیں، اور آپ کی شفاعت سے محروم نہ رہیں، اور پھر اللہ اپنے کرم سے جنت میں آپ کے قدموں میں کوئی جگہ نصیب کرنا چاہیے۔ رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا بیان نہ معلومات میں اضافے کے لیے ہونا چاہیے، اور نہ تقریر و خطابت کے فن کی داد وصول کرنے کے لیے ہونا چاہیے. آپ کی سیرت کا بیان تو توبہ کے ارادے سے، تجدید ایمان اور تجدید عہد کے ارادے سے کیا جانا چاہیے اور سنا جانا چاہیے. اس لیے آپ کی سیرت کے چند ان پہلوؤں کا انتخاب، اللہ کرے کہ یہ عاجز آج مختصر وقت میں کر کے آپ کے سامنے پیش کرنے میں کامیاب ہو جائے. جن پہلوؤں کی ہم کو اس وقت فوری طور پر سخت ضرورت ہے، سب سے پہلا پہلو بلا کسی تمہید کے ایمان. اللہ کے رسول کی سیرت کا سب سے پہلا پہلو، سب سے اہم پہلو، آپ کا اپنے اللہ سے اس ایمانی تعلق کا بیان ہے، جس کو اگر ہم نے سامنے نہ رکھا تو ہم یہ نہیں سمجھ پائیں گے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں. ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمارے پاس جو ایک بے جان سا عقیدہ ہے، اور اللہ جانے اس عقیدے میں بھی کتنی غلطیاں پڑی ہیں. ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمارے پاس جو ایک بے جان سا عقیدہ ہے بس اسی کو ایمان دے. ایمان اللہ کی ذات کی اس پہچان اور دل کے اس ابدی تعلق کو کہتے ہیں جو ایک منٹ کے لیے کبھی بھی دل سے غائب نہیں ہوتا. جو بندے کی تمام تر امیدوں کو صرف اللہ کی ذات سے وابستہ کر دیتا ہے، غیر اللہ سے سب قسم کی امیدوں اور تاثرات کو دل سے نکال دیتا ہے. دنیا کے واقعات اور اپنی زندگی کے لگام کو بندہ اللہ کے حوالے کر کے فارغ ہو جاتا ہے. اسباب سے نگاہ اٹھ کر مسبب الاسباب پر ہر وقت جمی رہتی ہے. ایسا نہیں کہ سال میں ایک آدھ مرتبہ تو مسبب الاسباب پر نگاہ پڑ جائے، باقی روزمرہ ہر وقت اپنی چھوٹی بڑی تمام ضروریات میں بس نگاہ اسباب پر ہی جاتی رہے. اس کو ایمان اور توکل لکھے. ایمان اور توکل اس کو کہتے ہیں کہ اپنی ذات سے متعلق کوئی واقعہ ہو، چھوٹا مسئلہ ہو یا بڑا مسئلہ ہو، امت کے مسائل ہوں، انسانیت کے مسائل ہوں، عالم کے بڑے بڑے واقعات ہوں، اور وہ ہو جس کو ہم حالات حاضرہ کہتے ہیں، اس سب کے بارے میں ہر وقت ذہن صرف اور صرف اور صرف اللہ کی طرف ہے. اسے ایمان دے. جب کسی بندے کو یہ ایمان اور توکل ملتا ہے تو اس کے دل میں ایک عزم اور حوصلہ پیدا ہوتا ہے. اس لیے کہ ظاہری حالات سے متاثر وہ دل ہوتا ہی نہیں، مخالف ترین حالات میں بھی وہ انسان صبر و استقامت اور حوصلے کا ہمالیہ پہاڑ بنا رہتا ہے. اس لیے کہ اس کی نگاہ ان ظاہری حالات اور ان کے ظاہری اسباب پر پڑتی ہی نہیں، اس کی نگاہ تو ان ظاہری حالات کے پیچھے اور ان ظاہری اسباب کے پیچھے چھپے ہوئے اللہ کے فیصلے اور حکم و ارادے پر. تو جن حالات سے عام انسان بہت متاثر ہوتے ہیں ان حالات میں ایمان والا اور زیادہ پر امید ہوتا ہے. اس لیے کہ وہ اکثر یہ دیکھتا ہے کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ اصل حقیقت نہیں ہے. اصل حقیقت تو اس کے پیچھے چھپی ہوئی وہ حقیقت ہے جس کو قلب کی نگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے، ظاہری نگاہ سے نہیں دیکھا. ورنہ تاریخ عالم کے اکثر واقعات جو قوموں کی فتح کے ہوئے ہیں، خوشگوار تبدیلیوں کے ہوئے ہیں، ظلم کے خاتمے اور عدل کے قیام کے ہوئے ہیں، وہ واقعات جن اسباب کے ذریعے ہوئے ہیں وہ بالکل الٹے قسم کے اسباب ہیں۔ ظاہری نگاہ سے ان اسباب کو سے ان نتیجوں کی توقع نہیں کی جاتی۔ کون امید کر سکتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو بچپن میں سمندر میں پھینکے گئے ہیں اور پھر فرعون کی گود تک پہنچ گئے، کون امید کر سکتا تھا کہ اس کہانی کا جو اختتام ہوگا وہ اس طور پر ہوگا کہ انہی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیچھے چلنے والوں کو اللہ تعالی مصر کی حکومت دے گا اور اس ظالم فرعون اور اس کی پوری فوج کو اسی سمندر میں ڈبو دے گا۔ اسباب الٹے تھے، اسباب بظاہر ہلاکت کے تھے، سمندر کی موت گود ماں کی گود سے زیادہ حفاظت نہیں کیا کرتی۔ پھر فرعون کے پاس پہنچ جانا، جس بچے کی وجہ سے بے گناہ سینکڑوں اور ہزاروں بچے مار دیے گئے، وہی بچہ فرعون کے پاس پہنچا، تب تو بالکل ہلاکت یقینی تھی، مگر اللہ بھی جب اپنی قدرت دکھانا چاہتا ہے اور ایمان کو سمجھانا چاہتا ہے تو وہ ظاہری اسباب کا ایسے ہی مذاق اڑایا کرتا ہے۔ ایمان بیان سے سمجھا نہیں جاتا، ایمان حالات کے پرانی مطالعے سے سمجھا جاتا ہے۔ بیان ان حالات کی طرف، قرآن کے اس فہم کی طرف راغب کرنے کا کام تو کر سکتا ہے، لیکن صرف قول جو حال سے الگ ہو، جو اپنی آبیتی سے الگ ہو اور آدمی ان حالات کا تجربہ کرنے کے بجائے ساحل پر کھڑے ہو کر وہ سمندر کی نزاکتوں کو سمجھنا چاہے، کبھی نہیں سمجھ۔ جو سمندر کی گہرائیوں کو سمجھنا چاہے گا اسے سمندر میں اترنا پڑے گا، جسے صبر کی حقیقت چاہیے اسے صبر کے حالات میں اترنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ کون کہہ سکتا تھا کہ وہ یوسف علیہ السلام جو اپنے گھر کی محفوظ چہار دیواری سے نکال کر کنویں میں پھینک دیے گئے جنگل میں لے جا کر، اور پھر کنویں سے منڈی میں غلام کی طرح بیچ دیے گئے، اور پھر جھوٹا الزام لگا کر جیل میں ٹھونس دیے گئے، کون کہہ سکتا تھا کہ یہ سارے اسباب جو بن رہے ہیں یہ بن رہے ہیں مصر کی سب سے بڑی حکومت کی کرسی پر ان کو بٹھانے کے؟ آج کی دنیا میں جو ظاہری حالات ہیں ان کو جو لوگ ظاہری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ ہم نے بھی اکثریت انہیں کی ہے، وہ گھبرا رہے ہیں، مایوس ہو رہے ہیں، اور جو لوگ قرآن کی روحانی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں وہ فتح مبین کے انتظار میں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنخ کا بھی، رات جتنی اندھیری ہوتی جا رہی ہے صبح روشن اتنی ہی قریب ہوتی جا رہی ہے، اور وہ یہ بھی سمجھ رہے ہیں جلدی جلدی توبہ کر کے 100% تقوی والے بن جائیں تاکہ آگے فتح کے لشکر میں ہم بھی سپاہیوں کے جوتے اٹھا سکیں۔ اس لیے سب سے پہلے بیان رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کا، کیونکہ ایمان جس کو سمجھنا ہوگا اسے رسول اللہ کے ایمان کو سامنے رکھنا ہوگا۔ کوئی مصیبت دنیا میں ایسی نہیں تھی جو آپ پر نہ آئی ہو، زندگی کا کوئی دن نئی مصیبتیں لیے بغیر آپ پر نہیں آتا تھا. ہر صبح نئی آزمائش، ہر شام ایک نئی مصیبت. مگر عجیب بات ہے، صلوات و سلام ہو آپ پر، ہر مصیبت کے وقت میں آپ اللہ پر ایمان کی ایک مثال نظر آتے تھے. کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی اذیت، کوئی پریشانی، آپ کی امیدوں میں کوئی کمی نہیں آنے لگی تھی، بلکہ جتنی زیادہ تکلیفیں بڑھتی جاتی تھی اتنی ہی زیادہ آپ کی امید اور صحابہ کو امید دلانے کا آپ کا معمول اور بڑھتا جاتا. کبھی آپ کے دل میں کوئی انتشار نہیں پیدا ہوا، کوئی مایوسی نہیں آئی، آپ کا دل نا امیدی کے لفظ سے کبھی آشنا ہی نہیں. اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ہم کو بھی ایسا دل عطا کر. ہمارے دلوں کا حال یہ ہے کہ ہم اکثر نا امید رہتے ہیں، اور کبھی ایک آدھ منٹ کے لیے کچھ امید کی لہر ہمارے دل میں آ جائے. حرم شریف کے ایک کونے میں بیٹھ کر مشرکین کے کچھ لیڈران چپکے چپکے رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کر رہے. چھوٹی سی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، اللہ کی تقدیر دیکھیے کہ وہ کسی کام کی وجہ سے یا کسی بھی سبب سے ادھر سے گزر رہی تھی، انہیں کچھ کان میں بھنک پڑی تو چپکے سے دبک کر کہیں چھپ کر بیٹھ گئی اور وہ پوری بات سن لی. بھاگی بھاگی آئیں روتی ہوئی اپنے باپ کے پاس، چنڈا لیا، بھائی کیا بات، کیوں رو رہی ہو؟ فاطمہ کہنے لگی، میری زندگی آپ پر قربان ہو ابا جان، وہاں بیٹھ کر آپ کو قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے، میں سن کر آئی ہوں. آپ نے فرمایا، اچھا بیٹی، ذرا وضو کے لیے پانی تو لے آؤ. صلوات و سلام ہو محمد رسول اللہ. حضرت فاطمہ حیرانی سے دیکھ رہی ہیں، پانی لائی، آپ نے بیٹھ کے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد بڑے اطمینان سے اسی حرم شریف میں جا کے پہنچ گئے اور وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی. اس کو کہتے ہیں ایمان، اس کو کہتے ہیں توکل. یہ واقعہ مسند امام احمد بن حنبل میں موجود. جس وقت اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ بس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تربیت جلالی کا دور اب مکمل ہوا، تمہارے دل کو ابدیت کے اس مقام تک پہنچا دیا میں نے، اور تمہارے ساتھیوں کے دلوں کو جس مقام کے اوپر کوئی اور مقام ہے ہی نہیں. تربیت کا وہ باب جو طائف میں لکھا گیا وہ آخری تھا، اور اب دوسرا دور اب دیکھو تم، جس کے بارے میں تم سے میں کبھی کہہ چکا تھا کہ وَلَا سَوْفَ يُعْفِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. اب وہ دور جو ہوگا اس کی تاریخ بنانے کا آغاز مدینہ منورہ میں شروع ہوگا. اب ہجرت کی تم کو اجازت دی جاتی ہے، اب تم مدینہ منورہ چلے جاؤ. ایک رات کا انتخاب ہوتا ہے، اور یہ وہی رات کا بھی انتخاب کرتے ہیں جس رات میں پورے قریش کے 60 نمائندے آپ کے گھر کو گھیرے ہوئے، تلواریں اور لیے ہوئے کھڑے تھے انتظار میں کہ آج کی رات اجتماعی طور پر 60 آدمی ایک وقت میں بار کر کے محمد کے جسم کی بوٹی بوٹی کرتے ہیں. اور آپ کے اطمینان کا عالم یہ ہے، آپ کو حضرت علی سے کہتے ہیں، علی آج رات تم ذرا میرے بستر پر سو جانا. سبحان اللہ، اور آپ بڑے اطمینان کے ساتھ نکلتے ہیں, سورہ یاسین کی تلاوت شروع کرتے ہیں, اور وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون, یہاں تک پہنچتے ہیں, آپ باہر نکلتے ہیں, ایک مچھی ادرا کی مٹی کی لے کر ان سارے لوگوں کو یوں اڑا کر مارتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ساری مٹی کے ذرات ہر ایک کی آنکھوں میں گھس جاتے ہیں, کسی کو کچھ نظر نہیں آتا, آپ ان کے درمیان سے نکل کر چلے جاتے ہیں اور جا کر غار ثور میں, وہاں کافی دور ہے غار ثور, وہاں تک جانا, وہاں پہنچ کے چھپنا, آپ کو یہ بھی اطمینان ہے کہ مجھے کوئی چھو پائے گا نہ علی کو, میرے جگر کے ٹکڑے, میرے محبوب چچا زاد بھائی داماد, ایک وہ نوجوان جس نے سب سے پہلے نوجوانی میں ایمان قبول کیا, سیدنا علی ابن ابی طالب, ان کو یقین ہے کہ علی کو بھی کوئی اذیت نہیں پہنچا پائے گا, اس لیے کہ اللہ کی طاقت ان سب سے بڑی, اور اس نے کہہ دیا کہ میں نے حفاظت کروں گا, تو اب اس کے وعدے پر کوئی شک نہیں ہو سکتا, یہ ہے ایمان. پھر غار میں آپ جب رہتے ہیں تو ڈھونڈتے مشرکین کے کچھ لوگ غار کے دہانے تک پہنچ جاتے ہیں, اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ کے رسول سے یہ کہنے لگتے ہیں کہ اللہ کے رسول, اب اگر انہوں نے صرف نیچے جھانک کر دیکھ لیا تو ہم ان کو نظر آ جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بھی جواب دیتے ہیں, لا تحزن ان اللہ معنا, بالکل فکر مت کرو, اللہ ہمارے ساتھ. مدینہ منورہ میں جب بہت سی سازشیں نئی ابھرنے لگی اور اندازہ ہوا کہ نئے دشمنوں نے پرانے دشمنوں سے ساز باز کر کے پھر کچھ سوچا ہے اللہ کے رسول کی زندگی کا چراغ بجھانے کے بارے میں, تو صحابہ کرام کی ایک جماعت نے مشورہ کر کے اللہ کے رسول سے اجازت چاہی, ہے اللہ کے رسول, ہم سب مل کر اتنے لوگ ہیں اور ہم اپنے قبیلوں کے سردار لوگ ہیں, ہم سب اس پورے علاقے کی چوٹی کے لیڈران تھے, ہم سب تلواروں کے ساتھ تیار رہ کر آپ کے حجرے کی رات میں حفاظت کیا کریں گے, آپ ذرا اندر تھوڑی دیر آرام فرما لیں, اس لیے ہم کو اجازت دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات. صحابہ باری باری پوری رات کی نگرانی اور حفاظت میں لگ گئے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام الہی کی یہ آیت اتری, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس, اللہ لوگوں سے تم کو ہمیشہ محفوظ رکھے گا, اللہ تم کو بچائے رکھے گا. جس وقت یہ آیت اتری اسی وقت بلا تاخیر صبح تک کا انتظار بھی اللہ کے رسول نے نہیں کیا, پردہ چھسکایا, باہر جھانکا اور کہا انطلقوا ایھا الناس, انطلقوا ایھا الناس فقد عصمنی اللہ, لوگوں جاؤ آرام کرو, جا کر اللہ نے کہہ دیا ہے کہ وہ میری حفاظت کرے گا, تمہاری کوئی ضرورت نہیں. روزی کے سلسلے میں انسان بہت پریشان ہوتا ہے, اور جو پریشان ہوتا ہے وہ اکثر آگے پریشان ہی ہوتا چلا جاتا ہے, اس لیے کہ اللہ تعالی کی طرف سے اللہ کی غیرت کو یہ غصہ آتا ہے کہ روزی میں نے اپنے ذمے لی ہے اور تم اس کو اپنے ذمے لے رہے ہو, تو لو میں تمہارے حوالے ہوں. اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو روزی کے سلسلے میں زیادہ فکر نہیں کرتا, اللہ اس کو آنے والی زندگی میں اور زیادہ بے فکر کرتے چلے جاتے, اور جو بہت زیادہ ٹینشن لیتا ہے آنے والے دنوں میں اس کا ٹینشن بڑھتا ہی چلا جاتا, اور لوگ اس رات کو نہیں سمجھ پاتے, لوگ سمجھتے ہیں فلاں نے کچھ کرا دیا, فلاں نے کچھ کرا دیا, میرے کاروبار کی بندش کرا دی اور اس عامل کے بعد اس عامل کے پاس اس عامل کے بعد اس عامل کے پاس اور تعویذ اور گندے اور فلیتے اور تماشے اللہ کے سیدھے سادھے بات سمجھنے نہیں آتی اور شرک کی طرف لے جانے والے عملیات سمجھنے آتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزی کے سلسلے میں اللہ پر بھروسے اور اعتماد کا کیا عالم تھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح ترمذی میں یہ روایت آئی ہے. حضرت انس فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان لا یدخر لغد, اگلے دن کے لیے کوئی چیز بھی اپنے گھر میں اللہ کے رسول بچا کر نہیں رکھتے, بلکہ آپ کا معمول یہ تھا کہ جن دنوں میں کچھ مال آ گیا تو آپ اس وقت تک گھر میں نہیں جاتے تھے جب تک کہ وہ آپ سب بات نہ. حد یہ ہے کہ جس دن کچھ بچا رہ جاتا تھا اور سب نہیں تقسیم ہو پاتا تھا, کچھ بچا رہ جاتا تھا اور دیر رات تک بانٹنے کے باوجود کچھ بچتا تھا تو آپ اس رات گھر میں داخل ہی نہیں ہوتے. اور یہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی یہ نہیں کہتا کہ وہ اس کی رات میں موت کی حالت میں ہو کہ اس کے گھر میں ایک درہم یا دینار بچا ہوا ہو. جب انسان کا دل ہر وقت اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے اور اس کے گھٹی میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ ہر حال اللہ کی طرف سے آ جائے, وہ کامیابی کا, خوشی کا, فتح کا, عزت کا, ترقی کا, روزی کی کشادگی کا, صحت کا, کوئی بھی حال ہو یہ اللہ کے حکم ہی سے آتا ہے. تو جب یہ اس کا دل کا حال بن جاتا ہے تو چاہے جتنا ترقی, عزت, دولت, شہرت, خوشی اس کو ملے, وہ کبھی بھی اس کے اندر کوئی غرور, کوئی تکبر, کوئی دعویٰ نہیں پیدا ہوتا, اس لیے کہ اس کا یہ یقین ہے کہ یہ کامیابی اللہ کے دینے سے ملی ہے, تو میری کوئی کمائی اور قابلیت اس میں نہیں ہے, میری کوئی محنت کو دخل نہیں ہے. تو جتنی اس کو ترقی ملتی جاتی ہے اتنی ہی اس کے اندر تواضع اور عاجزی آتی ہے. یہ بھی ایمان اور توکل سے جڑی ہوئی چیز, غور کر کے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. ہر بات کی بہت تفصیل بیان نہیں کی جا سکے گی, اشاروں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. جب کسی انسان کا دل اللہ سے اس طرح جڑا ہوا ہوتا ہے تو اس کو کوئی بھی نعمت, کوئی بھی خوشی اور کامیابی, وہ اس کو غرور پر آمادہ نہیں کرتا, بلکہ جتنی اس کی ترقی ہوتی ہے اتنی ہی اس کی عاجزی بڑھتی جاتی ہے. اس لیے کہ اس کا دل ہر وقت اس بات کو یاد رکھتا رہتا ہے کہ یہ ترقی, یہ میری خوشی, یہ خوشی, یہ نعمت, یہ اللہ نے دی ہے, تو اس میں میرے لیے تکبر کا کیا جواب ہے. سنن ابی داؤد میں امام ابی داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب بانا ہے, سجدہ شکر کا مستقل باب, اور اس میں ایک روایت نقل کی ہے اللہ اکبر, کہتے ہیں انہ اذا کان جاءہ امر یسر به سرورا یا انہ اذا کان جاءہ امر سرورا ویسر به خر ساجدا شاکرا للہ تعالی. جب جب انہیں کوئی خوشی, کوئی نعمت ملتی تھی وہ فوراً سجدہ شکر میں گر جاتی. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف آپ کے ساتھ ایک سفر میں نکلے. راستے میں ایک مقام پر آپ اپنی سواری سے اترے اور دیر تک وہاں بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کر دیر تک دعا کرتے تھے اور بہت لمبی دعا مانگنے کے بعد آپ پھر سجدے میں چلے گئے اور بہت لمبا سجدہ کیا آپ نے. اس کے بعد آپ پھر اٹھے اور اٹھ کر پھر دیر تک ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے رہے دوبارہ, اور پھر اس لمبی دعا کے بعد آپ پھر سجدے میں گر گئے اور پھر آپ نے بہت لمبا سجدہ کیا اور پھر اس دوسرے سجدے کے بعد آپ پھر اٹھے اور اس کے بعد پھر آپ دیر تک بہت لمبی دعا تیسری مرتبہ پھر مانگتے رہے اور پھر اس تیسری مرتبہ کی دعا کے بعد آپ پھر ایک مرتبہ تیسری مرتبہ سجدے میں چلے گئے اور بہت لمبا سجدہ کیا. اس کے بعد اللہ آپ پر صلوات و سلام بھیجے کہ آپ نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے اس عمل کی تفصیل بھی بتا دی. فرمایا میں نے پہلی مرتبہ جب بہت دیر تک دعا مانگی تھی تو لوگوں اپنی امت کی مغفرت کے لیے دعا مانگی تھی, بہت دیر تک دعا مانگنے کے بعد مجھ کو اشارہ ملا محمد تمہاری دعا کا ایک حصہ میں نے قبول کر لیا. تب دوبارہ میں نے بہت دیر میں نے جب یہ اشارہ ملا کہ محمد میں نے تمہاری دعا کا ایک حصہ قبول کر لیا تو میں فوراً صحیح رہنے کے لیے اور خوب اللہ کا شکر ادا کیا. اس کے بعد دوبارہ میں اللہ کی خوشامد میں لگ گیا کہ اللہ جو بقیہ حصہ بچا ہے میری دعا کا وہ بھی قبول فرما لیجیے. بہت دیر تک میں اللہ تعالیٰ سے وہ مانگتا رہا. جب مجھ کو یہ اشارہ مل گیا کہ میں نے وہ دعا بھی قبول کر لی تو پھر میں دوبارہ سجدے میں گر گیا. اس کے بعد تیسری مرتبہ پھر میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ ابھی جو بچا ہے, ایسا لگتا ہے کہ آپ امت کے خطاکار سے خطاکار بندے اور بندی کی مغفرت کی خوشخبری تم ہی دینا چاہتے تھے, اے اللہ ہم کو انہیں میں شامل کرنا. تیسری مرتبہ پھر آپ نے بہت دیر تک امت کی مغفرت کی دعا مانگی اور جب تیسری مرتبہ یہ دعا مانگی کہ محمد میں نے تمہاری پوری دعا قبول کر لی تو میں نے تیسری مرتبہ سجدہ شکر کیا. شکر کا تعلق بھی ایمان سے ہے, اس لیے میں نے شکر کو ایمان سے جوڑ کر بیان کیا ہے. ایمان ایک جڑ ہے, ایک تنا ہے, اور شکر اس کی جڑ سے نکلنے والی انتہائی خوبصورت شاخ ہے. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سبق, اللہ کے رسول کی زندگی کا آغاز, اللہ کرے کہ اس تعبیر میں کوئی غلطی نہ ہو, خوشیوں سے نہیں غم سے ہوا. ایک بچہ جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو زبان سے تو نہیں کہہ پاتا لیکن وہ اپنی ماں کو ڈھونڈتا ہے, ماں تو اس کو جلدی ہی مل جاتی ہے, پھر اس کے بعد وہ اپنے باپ کو تلاش کرتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم پیدا ہو گئے تھے, جب آپ نے اپنے باپ کو ڈھونڈا ہوگا تو آپ کو کوئی شخصیت باپ جیسی نہیں ملی ہوگی اور یہیں سے آپ کی زندگی میں غم کا آغاز. اب آپ کی ماں, یہی آپ کے باپ بھی تھا, باپ بھی تھی اور وہی آپ کی ماں بھی. شروع کے کئی سال تو اپنی ماں سے دور آپ نے گزارے. عرب کے اعلی خاندانوں کا ایک رواج تھا کہ وہ اپنے بچے کو شہر کی آلودہ فضا میں رکھنے کے بجائے صحت بخش اور محفوظ دیہاتوں میں پلواتے تھے. اس سے ان کا مقصد دو ہوتے تھے. شہر میں لوگوں کی آمد رفت زیادہ ہوتی ہے کاروباری اسباب سے، تو مختلف شہروں کی عادتیں، فیشن، مزاج اور لب و لہجہ، زبان، وہ سب شہر میں آ کر مکس ہو جاتی ہے، اور فصیح زبان، ادبی زبان وہ ختم ہو جاتی ہے شہروں سے. اللہ کو آپ سے کام لینا تھا اور آپ کو سید الانبیاء بنانا تھا اور آپ کو بہترین بولنے والا، فصیح ترین گفتگو کرنے والا، اعلی درجے کی ادبی زبان بولنے والا آپ کو بنانا تھا، جسمانی بیماریوں سے بھی محفوظ رکھنا تھا، اخلاقی خرابیوں سے بھی محفوظ رکھنا تھا. چنانچہ اللہ نے تقدیری طور پر یہ طے کیا کہ پورے جزیرے عرب کا سب سے صحت بخش مقام طائف اور طائف کا سب سے خوبصورت مقام قبیلے بنو سعد، اور قبیلے بنو سعد کی زبان عربوں میں سب سے اچھی زبان تھی. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں سب سے اچھی عربی بولتا ہوں اس لیے کہ میری عربی قبیلہ بنو سعد کی عربی ہے. آج کے لوگوں نے اچھی زبان بولنے کو دین کے خلاف سمجھا ہے. گندے کپڑے پہنا دینداری بن گیا، خراب زبان بولنا دینداری بن گیا. یعنی جتنے عیب ہیں سستی اور کاہلی کی وجہ سے ان کو ہم نے دین بنا دیا. اپنے بچوں کو اچھی زبان بولنے کا عادی بنانا، اچھی گودوں میں پلوانا، اچھے ماحولوں میں رکھنا اور بچپن کے ماحول کے دلوں کو اخلاقی برائیوں کے زہریلے اثرات اور اس کے ماحول اور اسباب سے بچائے رکھنا، یہ بہت سمجھداروں کی لگی ہے، سمجھداری کی لگی. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شروع کے چند سال اپنی ماں کی گود سے دور داری حلیمہ کی گود میں گزرے. قبیلے بنو سعد مصلحت کیا تھی وہ میں نے بیان کر دی. اب جب آپ واپس آئے، بعض روایات کے مطابق 4 سال، بعض روایات کے مطابق 5 سال، بعض روایات سے کچھ کم، اتنا وقفہ آپ کا دور گزرا اپنی ماں سے. اب جب آئے اپنی ماں کے پاس تو شاید تھوڑے ہی دن رہ پائے ہوں گے کہ ماں کا بھی انتقال. غموں میں پلے پلے ہیں محمد رسول اللہ. اب وہ بچہ 6 سال کا بچہ، اس کو اس کے دادا نے سنبھالا. اب دادا سے طبیعت مانوس ہوئی، اور دادا کا پیار اور دادا کی شفقت اور دادا کی محبت سے کچھ دل بہلا تو اللہ نے دادا کو دور اٹھا لیا. غم پھر غم پھر غم. اس کے بعد چچا نے سہارا دیا تو پھر چچا کی داغ مفارقت دے گئے اور ایک بہت بڑا غم چھوڑ گئے. اور اسی سال آپ کی غم گسار وفادار بیوی ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی، اور ایک اور غم آپ پر پڑ گیا، اور ایسا غم پڑا کہ اس سال کو عام الحزن کا نام دے دیا گیا، غم کا سال. انسان کو اپنی بیٹیاں بہت محبوب ہوتی ہیں. بیٹیاں اللہ نے آپ کو کئی دی، مگر ایک بیٹی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے خلاف کے علاوہ بقیہ جتنی بھی بیٹیاں تھیں وہ جوانی میں ایک کے بعد ایک آپ کے سامنے دنیا سے رخصت ہوتی گئیں، اور بیٹیوں کی انتقال کا غم بھی آپ کو ایک کے بعد ایک بار بار سہنا پڑا. بی بی زینب کا جنازہ جب آپ کے سامنے رکھا گیا تو آپ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے کا ایک عجیب تسلسل ہے میرے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت تاریخ اور تربیت میں. بیٹے بھی آپ کو ملے لیکن ایک کے بعد ایک سب بیٹے آپ کی گود میں ہی بچپن میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے. ماں باپ ماں دادا چچا بیوی بیٹیاں بیٹے سب کی جدائی کی آپ کو سہنی پڑی. ہے ہم میں سے کوئی جس کو دنیا میں اتنا غم سہنا پڑا؟ اللہ غربت فقر و فاقہ کتنا آپ کو سہنا پڑا. کتنے دن آئے کہ دو دو مہینے آپ کے گھر میں کھانا نہیں پک سکا. بھوک کی وجہ سے کمر کو سیدھے رکھنے کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے. آپ چراغ جلانے کے لیے تیل بھی آپ کو ادھار لینا پڑا. گالیاں آپ نے کھائی, برا بلا آپ کو کہا گیا, ذلیل آپ کو کیا گیا, قید آپ کو کیا گیا, بائیکاٹ آپ کا کیا گیا, کھانا پانی آپ کا بند کیا گیا. کون سی مصیبت تھی جو آپ کو نہیں ہے؟ مگر کیا دنیا میں کوئی ایک واقعہ بتا سکتا ہے کوئی کہ اتنی تکلیفوں میں زندگی گزارنے والا کبھی ایک مرتبہ بھی اس نے عرض کیا ہو, کوئی شکایت قسمت کی ہو, کوئی اللہ سے گلہ کیا ہو, کبھی گھبرایا ہو, کبھی مایوس ہوا ہو؟ صبر اس کو کہتے ہیں. اے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کے وسیلے سے ہم کو بھی صبر عطا کر. ذرا سی تکلیف پر ہم مجسم شکایت بن جاتے ہیں اور اللہ کی غیبت کرتے پھرتے ہیں. اللہ کی غیبت غموں اور فقر و فاقے کی جو کچھ اشارے آپ نے سنے اور ظلم و تشدد کے بھی کچھ اشارے آپ نے سنے, کتنی جنگیں آپ پر مسلط کی گئی, آپ واللہ کسی سے لڑنا نہیں چاہتے. کتنی مرتبہ آپ کو میدان جنگ میں گھسیٹا گیا, کتنے آپ کے اوپر برچے چڑھے, کتنی مرتبہ آپ کی گردن پر اوجڑی پھینکی گئی, کتنی مرتبہ آپ کی گردن میں ایک چادر لپیٹ کر گلے کا پھندا بنا کر اس طرح کھینچا گیا کہ آپ کی گورے گوری گردن میں لال لال نشان پڑ گئے. صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بھی آپ نے کوئی بدلہ لیا؟ ایک بار بھی آپ نے کوئی بدعا کی؟ ایک مرتبہ بھی آپ نے کچھ ڈھونڈ کر دیکھا؟ اگر کسی نے کچھ کہا بھی تو کہا کہ نہیں, میں نے تو معاف کر دیا, اور اللہ آپ بھی ان کو جلدی سزا مت دیجیے, یہ بیچارے سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ اس لیے مجھ کو سزا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. اور آخری انتہا فارس کے میدان میں ہو گئی, جس کو فرشتے بھی نہ دیکھ سکے, جس کو دیکھنے کی طاقت فرشتے بھی نہ لا سکے, اور وہ بھی اللہ کی اجازت لے کر وہ آ گئے ان لوگوں کو سزا دینے کے ارادے سے. مگر اللہ تعالیٰ نے بھی اجازت دے تو دی تھی مگر ایک شرط کے ساتھ کہ میری طرف سے تو اجازت ہے مگر جس کا بدلہ تم لینا چاہتے ہو اس مظلوم محمد کی بھی اجازت لے لینا. صلی اللہ علیہ. اور فرشتے بھی سب کچھ جاننے کے باوجود اپنی نادانی پر حیران رہ گئے ہوں گے کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ ہم محمد کو پہچان گئے ہیں, بہت دن ہو گئے اس کے اخلاق کو دیکھتے ہوئے, لیکن اے اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ آپ کا بندہ آپ کا محبوب کس ضرب کا ہے, کتنے اونچے اخلاق کا ہے. ہم نے تو آ کر اس تک پیغام پہنچا دیا
اللہ کی اجازت مل گئی ہے، آپ کی اجازت درکار ہے، ابھی ان سارے ظالموں کو جنہوں نے آپ کے پیر توڑے ہیں اور جنہوں نے آپ کے زخمی کیا ہے، اور پیروں کا زخم تو غازی نے دیکھ لیا تھا تو اس نے بیان کر دیا، آپ کے حساس دل کا زخم تو کسی نے نہیں دیکھا، وہ تو اللہ نے دیکھا، اور اسی لیے اللہ پاک نے آپ کے اس زخم پر مرہم رکھنے کے لیے وہ کوئی آیت قرآن کی نہیں اتاری، بلکہ اللہ نے خود آپ کو معراج کے سفر میں اپنے پاس بلا لیا، بلا یہ جواب دینے اور اشارہ کرنے کے لیے کہ محمد زمین والوں کا برتاؤ اپنے ساتھ دیکھ کر دل کو چھوٹا مت کرو، آؤ اور دیکھو کہ آسمان والے اور آسمان والوں کی نگاہ میں تمہارا مقام کیا ہے۔ معراج کے واقعات طائف کے فوراً بعد ہوا، یہ اتفاقی واقعہ نہیں ہے، دونوں واقعات ایک دوسرے سے جڑے، اور یہ سبق دیتے ہیں کہ جو انسان زمین میں اپنی ہستی کو مٹاتا ہے اور اپنا خود بدلہ نہیں لیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں میں اس کے درجے بلند ہیں۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، یہ ساری حالات آپ پر گزرے مگر آپ ہمیشہ صبر اور استقامت کا پہاڑ بنے رہے، کبھی ایک مرتبہ بھی کوئی بے صبری کا جملہ آپ سے نہیں، اللہ کی بندگی اور عبادات کا کیسا ذوق و شوق آپ کا تھا، کیا معمول تھا آپ کا عبادت کا، نبوت کے پہلے ہی آپ کا حال یہ تھا کہ مخلوق سے کٹ کر اللہ کی یاد میں گھنٹوں مراقبے میں مصروف رہا کرتے تھے، غار حرا میں مہینوں آپ نے جو عمل کیا ہے اسے مراقبے ہی کے لفظ سے محدثین نے اور پھر کے مورخین نے تحنث یا مراقبے کے لفظ سے ہی ذکر کیا، آپ گھنٹوں ساری مخلوق سے کٹ کر ایک ایسی جگہ آپ نے چنی تھی جہاں کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، کتنا اونچا پہاڑ اور اس پہاڑ کی آخری چوٹی کے اوپر وہ غار کہ جہاں نوجوانوں کا بھی آج بھی چڑھنا تقریباً ناممکن، بہت مشکل، اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تنہائی کی تلاش میں آبادی سے دور نکل کر وہاں اکیلے میں اللہ کو یاد کرنے کا جو معمول تھا وہ آپ کے اس فطری ذوق عبادت کی دلیل ہے۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عبادت کی ایک مرتب شکل نماز کی شکل میں نبوت کے بعد عطا فرمائی تو پھر آپ کا سارا ذوق عبادت اس نماز میں، رکوع و سجدے میں، تلاوت میں، ذکر و مناجات اور دعا میں، اس میں صرف ہونے لگا، محتاط سے محتاط محققین سیرت کے مصنفوں نے لکھا ہے کہ روزمرہ کی معمولات بیان کرتے ہوئے کہ پانچوں وقت کی فرض نمازوں کے علاوہ 24 گھنٹے میں آپ جو سنتیں اور نفل نمازیں ادا کرتے تھے ان کی روزمرہ کی جو معمولی تعداد تھی معمول کے مطابق وہ 39 تھی۔ فجر سے پہلے کی سنتیں، پھر اشراق اور چاشت کی نماز، ظہر کے وقت میں 6 رکعت پڑھنے کا معمول تھا فرض کے علاوہ، عصر سے پہلے 4 رکعت کا معمول تھا فرض کے علاوہ، کبھی کبھی آپ 4 کے بجائے 2 بھی پڑھ لیا کرتے تھے، مغرب کی نماز کے بعد سنتوں اور نفلوں کا معمول تھا، عشاء کی نماز میں عشاء کے فرض اور وتر کے علاوہ 6 رکعت کم سے کم سنت اور نفل کا معمول تھا. تلاوت قرآن روزانہ آپ عشاء کی نماز کے بعد اکثر کرتے تھے اور ایک منزل مقرر فرما لی تھی کچھ صورتوں کی, ایک منزل جسے آپ روزانہ پڑھتے تھے. بعض وقت آپ نے کسی اہم تقاضے پر باہر نکل کر آنے میں دیر کی اور معذرت یہ کی کہ میں پہلے اپنے قرآن کا معمول پورا کر لوں پھر آتا ہوں. یہ روزانہ کی سنتوں اور نفلوں اور معمولات کی پابندی رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی. اللہ تعالی ہم سب کو ذوق عبادت نصیب فرمائے. یاد رکھیں, ایک اشارہ اور کر دوں, جب بھی کوئی آپ کے سامنے کتاب و سنت کتاب و سنت کتاب و سنت کی باتیں کرے تو آپ اس بات کو ضرور دیکھیں کہ کیا اس کی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا اتباع ہے اور کیا اس کو نمازوں کا اور نفلوں کا ذوق ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو آپ سمجھیں کہ یہ کوئی بحث کرنے والا اور الجھن پیدا کرنے والا کوئی فرقہ ہو سکتا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرنے والا اور ان کے اتباع کی دعوت دینے والا نہیں ہو. شیطان عجیب و غریب ہے. جن نوجوانوں کو سینما اور تاش میں وہ لگا نہیں سکا اور جن کو وہ سینما اور تاش سے اللہ کی توفیق نے نکال لیا, ان کو وہ حقیقی کتاب و سنت کے اتباع میں لگنے کے بجائے کتاب و سنت کے نام کی کوئی پارٹی بنا کر اور اس کے نام پر لوگوں میں کنفیوژن پھیلانے, اختلاف پیدا کرنے اور پھوٹ ڈالنے میں لگا دیتا ہے. اور وہ بیچارہ نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ میں دین کا بڑا کام کر رہا ہوں. رات کے جو معمولات تھے تمام محدثین نے, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ تک, تمام محدثین نے سینکڑوں روایات جمع کرنے کی کوشش کی اور اسی سے اس بات کا پتہ لگتا ہے کہ یہ محدثین اور یہ علماء اور یہ ائمہ یہ رات کا خاص ذوق عبادت خود رکھتے تھے. تبھی انہوں نے اتنی محنت کر کے ان احادیث کو جمع فرمایا. حضرت سعد رضی اللہ عنہ, حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اپنا ایک واقعہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ رات کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے. آپ کبھی کبھی یہ کرتے تھے کہ رات کو اپنی نمازیں حجرے ہی میں پڑھتے تھے اور کبھی یہ خیال تھے کہ آپ جس گھر میں ہوتے وہ گھر والی بہت زیادہ جاگنا نہ پڑے تو ان کی تکلیف کا خیال کر کے آپ گھر کے باہر نکل کر اپنے حجرے سے باہر نکل کے نیت باندھتے اور یہاں صحابہ کرام منتظر مجسم شوق بیٹھے ہوتے تھے کہ دیکھیں حضور اگر باہر نکل کے نماز پڑھیں تو ہم بھی ان کے پیچھے نیت باندھ کے کھڑے ہو جائیں اور ہم کو نظم تہجد کی نظموں کا بھی ثواب مل جائے اور اللہ کے رسول کا مقتدی بننے کی برکت بھی مل جائے. جب صحابہ یہ محسوس کرتے تھے کہ نہیں حضور نے تو اندر ہی نماز شروع کر دی تو وہ باہر نفلیں پڑھنا شروع کرتے. ایک رات کا واقعہ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ حضور باہر نکلے میں خوش ہو گیا کہ آج تو میری قسمت بن گئی. جیسے ہی حضور کھڑے ہوئے میں ان کے ساتھ نیت باندھ کے کھڑا ہو گیا اور آپ نے سورہ بقرہ پڑھنے شروع کی. حضرت حذیفہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ 100 آیتیں تک پڑھیں گے پھر تو رکوع کر ہی لیں گے, لیکن پڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ پوری سورہ بقرہ آپ نے مکمل پڑھ ڈالی اور ابھی رکوع کا کوئی ارادہ نہیں. اب میں سمجھا کہ شاید اب تو سورت پوری ہو گئی, اب تو رکوع کر لیں گے, لیکن پھر اس کے بعد آپ نے سورہ آل عمران پڑھنی شروع کر دی اور پھر پوری سورہ آل عمران پڑھ گئے. جب وہ بھی مکمل ہونے لگی تو میں سمجھا کہ اچھا اب تو رکوع کر لیں گے. اس کے بعد آپ نے پھر سورہ نساء پڑھنی شروع کر دی اور پھر پورے سورہ نساء پڑھی، یعنی تقریباً سوا پانچ پارے پڑھے تب آپ نے رکوع کیا، اور پھر فرماتے حضرت حذیفہ اتنا ہی لمبا رکوع کیا جتنی لمبی رکعت آپ نے پڑھی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا منہ دکھائیں گے؟ ایک دن میں تو ہم نے کوئی لمبی نماز نہیں پڑھی. آپ کے رات کی معمولات ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس، ان دو سے بہت مروی ہیں، اور اس کی وجہ مجھے یہ لگتی ہے کہ حضرت عائشہ تو خیر تھی ہی شریک زندگی، محرم اسرار، حضرت ابن عباس بھی بالکل نوجوان تھے، آپ کے بھائی تھے اور بہت عزیز ترین جانصار خادم تھے. خلوتوں میں آنے کا ان کو موقع ملتا تھا، اس لیے ان دو راویوں سے تمام محدثین نے کثرت سے روایتیں، کئی روایتیں ہیں لیکن میں اس وقت اختصار کر رہا ہوں، بات کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں. تین قسم کے معمولات بیان کیے ہیں. کیا آج یہ عاجز اور آپ آج یہ نیت کرنے کی ہمت کر لیں کہ اللہ تینوں قسم کے معمولات کو اپنا معمول بنائیں گے؟ جو سب سے آسان لگے گا اس کو تو روزمرہ کا معمول بنا لیں گے، اور باقی کو کبھی کبھی حضور کی سنت کے اتباع میں کبھی کبھی جب نشاط ہوگا تو وہ کر لیا کریں. ایک معمول تو آپ کا جو اکثری تھا وہ یہ تھا کہ آپ اول شب میں جلدی سو جایا کرتے تھے، سونے کے بعد آپ جلدی اٹھ جایا کرتے تھے. آج کل کے وقت کے حساب سے بڑے بڑے علماء نے یہ بتایا ہے کہ آج کل کی گھڑیوں کے وقت کے حساب سے تقریباً 2 بجے رات کو، 1:30 بجے 2 بجے رات کو آپ کا اٹھنے کا معمول تھا، اور آپ اس کے بعد اٹھ کر بہت جی لگا کر تہجد کی نماز پڑھتے، 12 رکعت بھی پڑھنی ثابت ہے آپ سے، اور اکثر ہی معمول 8 رکعت کا بھی بتایا گیا ہے، اور آپ نے امت کی سہولت کے خاطر کبھی 6 بھی پڑھ لی، کبھی 4 بھی پڑھ لی، اور کبھی 2 بھی پڑھ لی. صلوات و سلام ہو آپ کے اوپر. آپ نے اتنا خیال کیا کہ میری امت میں کوئی بیمار بھی ہوں گے، کمزور بھی ہوں گے، کم ہمت بھی ہوں گے، کم ذوق بھی ہوں گے، بوڑھے بھی ہوں گے، تو اگر 2 رکعت بھی پڑھ لے گا میرا امتی تو اس کا دل نہ ٹوٹے کہ میں تو کچھ نہیں پڑھ پایا، تو میں بھی 2 رکعت پڑھ لوں تاکہ امتی کو تلقین ہو کہ اللہ کے رسول نے بھی تو 2 رکعت پڑھی تھی. میں کمزور اگر 2 رکعت پڑھ رہا ہوں تو کوئی بہت بڑا گناہ تو نہیں کر رہا. اس کے بعد آپ دوبارہ آرام کرتے تھے، یہ ہے خاص بات. اس نماز کے پورا کرنے کے بعد آپ پھر لیٹ جائے گا، اور پھر لیٹ کر آپ اس کے بعد ہلکی سی نیند لیتے تھے، چند منٹ نیند لیتے تھے، اس کے بعد اذان کا وقت قریب ہوتا تھا اور آپ تیار ہو کر نماز کے لیے، سجدے کے لیے نکلتے تھے، دعا کرتے ہوئے نکلتے تھے، دعا مانگتے ہوئے نکلتے تھے، اور اس وقت جو دعا آپ کی زبان پر ہوتی تھی سجدے کے لیے نکلتے وقت وہ نور کی دعا ہوتی تھی، اے اللہ میری کانوں میں بھی نور ڈال دے، میری آنکھوں میں بھی نور ڈال دے. اندھیرے کا وقت ہوتا تھا اور آپ اللہ سے روشنی مانگ رہے ہو، اے اللہ میرے دل میں بھی روح نور ڈال دے، میری روح میں، میری ہڈی میں، میرے گوشت میں، میرے پوسٹ میں، میرے دائیں، میرے بائیں، میرے اوپر، میرے نیچے، میرے آگے، میرے پیچھے، میرے ظاہر میں، میرے باطن میں، اور آخر میں آپ کہتے تھے اللہم اجعلنی نورا، اے اللہ مجھے نور مجسم بنا. میں تو کہتا ہوں اگر ہم حضور کی دعا کے الفاظ ابھی شروع میں یاد نہیں ہیں تو ہم اپنی ہی زبان میں اللہ سے اس وقت فجر کی نماز کے لیے نکلتے وقت اگر اللہ سے نور اپنی زبان میں مانگنے لگیں گے تو اللہ برا نہیں مانیں گے. اللہ سب زبانوں سمجھتے ہیں، اللہ سب زبانوں کے خالق ہیں، اور ہماری اس جہالت پر اللہ کو غصہ نہیں آئے گا. اور پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اندر وہ استعداد دے دیں کہ وہ اللہ کے رسول کے مبارک الفاظ بھی ہم کو یاد ہو جائیں. جب بھی آپ کا معمول تھا کہ آپ رات کو اول وقت نماز پڑھ لیا کرتے تھے، پھر آرام کرتے تھے، پھر اٹھتے تھے، پھر نماز پڑھتے تھے، پھر آرام کرتے تھے، پھر آرام، پھر نماز پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ آپ اٹھتے تھے، تین مرتبہ آپ سوتے تھے، یہ بھی آپ نے کیا، ذرا ذرا آرام کر لیا پھر اٹھ گئے. ایسا لگتا تھا، ایسا لگتا ہے جیسے آپ جیسے ہی لیٹتے پھر ایک مرتبہ آپ کو نماز کا شوق اٹھا دیتا، اللہ کی محبت آپ کو بستر سے اچھاڑ دیتی، اور پھر آپ اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے لگتے. محبت والا ان باتوں کو سمجھ سکتا ہے، اللہ ہم کو محبت والا بنا. خطروں کے وقت میں، فکروں اور تشویشوں کے وقت میں، عین میدان جنگ میں جب تیر و نشتر کی بوچھار ہو رہی ہوتی، ہر طرف سے ہتھیاروں کی بارش اور حملے اور عجیب غریب حالات، ٹھیک اس وقت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو کر اللہ سے مدد مانگ رہے. بدر کا میدان، بدر کا مارکہ بڑا عجیب مارکہ تھا، کوئی مقابلہ کوئی تناسب نہیں تھا دونوں طرف، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ ساری ترتیب بنا کر اس کے بعد آپ اپنے خیمے میں سجدے میں گرے. طے یہ ہوا تھا، مجھے تو اس حدیث کو سیرت میں یہ لگتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ دو جانثار صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، سیدنا علی بن ابی طالب، ان دونوں کا کچھ ایسا جوڑ تھا کہ اللہ تعالیٰ سیدنا علی کو کوئی ذمہ داری دیتے تھے اور دوسرے سرے پر کوئی ذمہ داری صدیق اکبر کو ملتی. صدیق اکبر اگر اللہ کے رسول کے ساتھ ہوتے تھے تو سیدنا علی کسی دوسرے سرے پر کوئی ذمہ داری ہمارے ہوتے. بدر کے میدان میں ٹھیک یہی واقعہ تھا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے ساتھ تھے، خادم اور محافظ اور رفیق کی حیثیت سے، اور سیدنا علی میدان جنگ میں. میدان جنگ کے حالات بتانے کے لیے سیدنا علی آئے دوڑتے ہوئے خیمے میں، اور آ کر دیکھا کہ اللہ کے رسول دعا میں مصروف ہیں، سجدے میں پڑے ہوئے ہیں. صدیق اکبر سے پوچھا، کہاں بہت دیر سے سجدے؟ حضرت علی چپ چاپ واپس کریں گے. تھوڑی دیر کے بعد یہ سمجھتے کہ اب تو دعا سے اور سجدے سے آپ پارے ہو گئے ہوں گے، پھر دوبارہ سیدنا علی آئے، کوئی ضروری بات کرنی ہوگی. آئے دیکھا ابھی بھی سجدے میں پڑے ہوئے، پوچھا، اشاروں اشاروں میں صدیق اکبر نے بتایا کہ ابھی تک جس حال میں تم پہلے آئے تھے اسی حال میں ہیں، ابھی سر نہیں اٹھایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. پھر سیدنا علی واپس، تیسری مرتبہ پھر واپس آئے، اور تیسری مرتبہ پھر دیکھا، اور پھر صدیق اکبر سے پوچھا اور کہا ابھی تک سب نہیں. اب سیدنا علی نے صدیق اکبر سے کہا، صدیق اکبر نے سیدنا علی سے کہا، دونوں کی ایک دوسرے سے مل کر ہمت ہوئی اور مجبور ہو کر سیدنا صدیق اکبر نے، اور ایک روایت کے مطابق سیدنا علی نے چادر مبارک کا سرا پکڑا اور پکڑ کر ہلکے سے کہا، حسبک یا رسول اللہ، حسبک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بس کیجیے، بس کیجیے، سر اٹھائیے، اے اللہ کے رسول سر اٹھا لیجیے، بس. دیکھا نہ گیا. ذرا سی آندھی چلتی، ذرا سی تیز ہوا چلنی شروع ہوتی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کے دعا مانگنا شروع کرتی. بعض صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ ذرا سی آندھی چلتی ہے اور آپ ایک دم سے خشیت بھری دعا میں لگ جاتے ہیں، یہ معاملہ کیا ہے؟ حضرت حضور نے فرمایا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ قوم ہود پر جو عذاب آیا تھا ان سے بھی تو یہی غلطی ہوئی تھی کہ وہ سمجھے تھے کہ یہ تو بادل ہے، بارش ہے، اور وہ تھا عذاب. اب یہ آندھی جو آئی ہے، اب مجھے کیا پتا کہ یہ بارش رحمت کی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی عذاب ہے. میں تو جلدی سے اللہ سے مغفرت مانگنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں. صلوات و سلام ہو اللہ کے رسول پر. ذرا سی آندھی سے سہم جایا کرتے تھے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آئے، اور بڑے سے بڑے طوفان آتے ہیں اور ہمارے اندر توبہ کی کیفیت نہیں پیدا. ایک مرتبہ کسی نے اللہ کے رسول سے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کے سر مبارک اور آپ کی داڑھی میں سفید بال نظر آنے لگے. تو حضور نے سر جھکا کر کہا، ہاں میں کیا کروں، سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات اور سورہ عم یتساءلون نے مجھ کو بھولا کر دیا. یہ وہ صورتیں ہیں جن میں آخرت کے قیامت کے واقعات ہیں، ان صورتوں نے مجھ کو بھولا کر دیا. یہ میں صورتیں پڑھتا ہوں اور میری اندر سے کمر ٹوٹنے لگتی ہے کہ میرا قیامت کے میدان میں کیا حال ہو. سیدنا حسن اور سیدنا حسین دو نواسے شہزادے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن یا نوجوانی کی بھی کچھ بہاریں ہوں گی جو انہوں نے اپنے نانا کے ساتھ گزاری ہوں گی. پھر تو نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پاس چلے گئے. تو سیدنا حسن اور سیدنا حسین کا ایک خاص ذوق کتابوں کے مطالعے سے سمجھ میں آتا ہے. ہر وہ شخص جس نے اللہ کے رسول کو قریب سے دیکھا تھا اور جس کو باریک سے باریک باتوں کے یاد رکھنے اور بیان کرنے کا طریقہ ہوتا تھا، یہ دونوں نواسے سیدنا حسن اور حسین ان بڑے صحابہ کے پاس جاتے تھے بڑے ادب کے ساتھ اور ان سے کہتے تھے، سکھ لنا جدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نانا جان اللہ کے رسول کا کچھ حال، کچھ حلیہ، کچھ ان کی سیرت، کچھ ان کی صورت کے بارے میں ذرا بیان کر کے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کیجیے، ہم تو محروم رہ گئے، آپ نے زیادہ مدت تک ان کو دیکھا تھا، ذرا کچھ نقشہ کھینچیے تاکہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے والد ماجد سے حضرت حسین نے ایک مرتبہ درخواست کی، کہا ابا جان آج ذرا موقع ہے، ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمارے نانا جان کا کچھ ایسا تذکرہ کھینچیے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ان کی تصویر آئے. حضرت علی نے کہا بیٹے سنو، میں ترجمہ کرتا ہوں، عربی عبارت نہیں پڑھتا وقت کے بچانے کے لیے. فرمایا آپ ہمیشہ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ نظر آتے تھے، بہت نرم روح تھے، بہت نرم مزاج تھے، بہت مہربان طبیعت تھے، سخت مزاج اور تنگ دل نہیں تھے، بات بات پر زور سے نہیں بولتے تھے، کوئی برا کلمہ منہ سے نہیں نکالتے تھے، عیب بیان کرنے والے اور ذرا ذرا سی بات پر مواخذہ کرنے والے نہیں تھے. تین چیزیں آپ نے اپنی ذات سے ہمیشہ کے لیے دور کرنی تھی. ایک ایک بات کو سنتے رہیے اور ارادہ بھی کرتے رہیے کہ ہم بھی کچھ ایسا بنیں گے، خالی سنیے مت، اور دل دل میں دعا بھی کرتے رہیے کہ اللہ یہ اخلاق ہم کو بھی عطا کریں. اپنے لیے بھی دعا کیجیے، میرے لیے بھی دعا. اپنے آپ سے تین چیزیں آپ نے دور کر دی تھی، بحث و مباحثہ، ضرورت سے زیادہ بات کرنا، اور جو بات غیر متعلق ہو اس میں کبھی نہ پڑنا. کسی کو برا نہیں کہتے تھے، کسی کے اندرونی حالات کی تو ہمیں نہیں رہتے تھے، وہی بات کرتے تھے جس سے کوئی مفید نتیجہ نکل سکتا تھا. کوئی دوسرا بات کرتا تو ہمدم متوجہ ہو کر اس کی بات کو سنتے، چاہے وہ غلام ہو، باندی ہو، معذور ہو، غریب ہو، بوڑھا ہو، بوڑھی ہو، خادم ہو، کوئی ہو. علی ابن ابی حاتم، حاتم طائی جو صحابت میں بہت مشہور ہیں، ان کے صاحبزادے، وہ آئے جائزہ لینے کے لیے کہ دیکھیں محمد ہیں کیسے، ان کے اخلاق کیسے ہیں. سنا ہے لوگ کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑے نبی ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بہت بڑے بادشاہ ہیں، تو میں دیکھنا چاہتا ہوں، ابی ابن حاتم خود کہنے لگے، میں آیا یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کی شان بادشاہوں والی ہے یا نبیوں والی۔ اب دیکھیں جس کی طلب ثابت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کے لیے عین وقت پر وہ منظر سامنے کر دیتا ہے جس چیز کو دیکھنے کے لیے آدمی آتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، بات چیت میں ایک عورت آئی، پھٹے پرانے سے کپڑے پہنے، معمولی سے نظر آنے والی، اور اس نے دور سے کہا کہ اللہ کے رسول ذرا مجھے آپ سے کچھ الگ بات کرنی۔ تو حضور اٹھے، مجمع میں سے کنارے چلے گئے اور دیر تک اس عورت کی باتیں سنتے رہے، اس کی پوری بات سن کر اس کو پوری تشفی دلا دی، پورا اطمینان دلا دیا، تب پھر آ کر آپ بیٹھ گئے۔ ابھی کہنے لگے، میرے دل میں گواہی دی، بادشاہوں کی یادائیں نہیں ہوا کرتی، یقیناً نبی ہیں، اور آپ آئے اور کہا اللہ کے رسول مجھے ایمان کا کلمہ پڑھا دیجئے، میں توحید و رسالت قبول کرنا چاہوں۔ حضرت علی کا بیان چل رہا تھا، بیچ میں نے ایک واقعہ اس کی دلیل یا مثال کے طور پر پیش کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بیان فرماتے ہیں، لوگ جن باتوں پر ہنستے اس پر آپ بھی مسکرا دیں، جن پر لوگ تعجب کرتے کوئی باہر کا جن پر لوگ تعجب کرتے ہیں اس پر آپ بھی تعجب کرتے۔ یہ بہت نیچے اتر کر لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے کی ادا ہے، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جن باتوں پر تعجب کرتے ہیں، حقیقتوں کے جاننے والے کے نزدیک اس پر تعجب کی کوئی ضرورت نہیں۔ لوگ جن باتوں پر ہنستے ہیں، زندہ دل آدمی بعض وقت دل اس پر ہنسنے کو نہیں چاہتا، وہ کسی اور خیال میں، فکر و غم میں محو ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اس وقت لوگوں کے ساتھ نہ مسکرائے تو لوگ مانوس نہ ہوں۔ اپنے اور اپنے بڑے کے درمیان اتنا غیب سمجھنے لگیں کہ پھر وہ قریب رہ کر فائدہ نہ اٹھا سکیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن باتوں پر لوگ ہنستے اس پر آپ بھی مسکرائے۔ اس بات کو بھی محسوس کرتے چلیے کہ کتنی باریک باتوں کو صحابہ نوٹ کرتے تھے، یہ کیسی طالبانہ نگاہ پڑتی تھی ان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کوئی باہر کا آدمی اگر بے باکی اور بے ادبی سے گفتگو کرتا تو آپ برداشت کرنا، دوسرے کے منہ سے اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ نہایت صحیح، نہایت سچے، نہایت نرم طبیعت، نہایت خوش صحبت تھے۔ اگر کوئی دور سے آپ کو دیکھتا تو مرعوب ہو جاتا، جیسے جیسے آشنا ہوتا جاتا آپ کے محبت کرنے لگتا۔ ہند ابن ابی حالہ، ہند ابن ابی حالہ یہ ایک عجیب غریب خوش نصیب انسان، پہلے شوہر سے حضرت خدیجہ کے بیٹے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں پلنے کی سعادت ان کو ملی۔ یہ بھی ان لوگوں میں سے تھے جن سے جا جا کر نوجوان صحابہ، بالخصوص حضرات حسنین رضی اللہ عنہما، خوشامد کرتے تھے کہ ذرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ سوال ہی خاکہ بیان کی۔ انہوں نے جواب میں کہا، آپ بہت نرم مزاج تھے، سخت مزاج نہیں تھے، کسی کی توہین روا نہیں رکھتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار شکر کرتے تھے، کسی چیز کو برا نہیں کہتے تھے، کھانا جس قسم کا سامنے آتا تناول فرما لیتے، کبھی اس کو برا نہیں کہتے تھے، خود سلام اور مصافحے میں پہل کر دیتے تھے، یہاں تک کہ اخلاق کریمانہ کا یہ عالم تھا کہ سخت سردی کا وقت ہوتا تھا، صبح کا وقت ہوتا تھا، سخت سردی کا موسم ہوتا تھا، اور بہت سے غلام، بامیاں، بچے، بوڑھے، مرد اور عورتیں پیالوں میں پانی بھر کر لے کر آتے تھے صرف اس درخواست کے لیے کہ اللہ کے رسول اپنا مبارک ہاتھ ایک سیکنڈ کے لیے اس پانی میں ڈال دیجئے تاکہ یہ بابرکت ہو جائے، پھر ہم اس پانی کو لے جائیں اپنے گھر۔ تو اللہ کے رسول سخت سردی کے باوجود کبھی انکار نہیں کرتے تھے اور ان پیالوں میں اپنا ہاتھ ڈال ڈال کر ان عاشقوں کی دل جوڑی کا سامان کرتے۔ ایک بات بیچ میں یاد آ رہی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ تھے اس لیے کہ وہ سب کے لیے تھے۔ امت میں جس کا جو ذوق ہوتا ہے وہ حضور کی سیرت کے اتنے حصے کو لے کر اس کو بیان کرتا ہے اور ہائی لائٹ کرتا ہے۔ اس شان جامعیت کو علماء خاص طور پر توجہ دیں کہ رئیس القلم، سید العلماء، سید العشاق حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب انداز سے بیان کیا۔ صوفی کہتے ہیں کہ آپ کی مسجد ایک خانقاہ تھی کہ صفہ تھا، گریا تھا، بکا تھی، دعا تھی، مناجات تھی، ذکر تھا، اعتکاف تھا، سنگلیوں پر ہاتھ رکھ دیا جاتا ہے، بکریوں کے تھن چھو لیے جاتے ہیں تاکہ دودھ سے بھر جائیں، پانی میں انگلی ڈال دی جاتی ہے تاکہ پانی کا چشمہ جاری ہو جائے، دسترخوان پر ہاتھ رکھ دیا جاتا ہے تاکہ پورا لشکر کھا لے اور غلے کو جمع کر لے، اہل سیاست، اہل حکومت کہتے ہیں کہ وہ ایک مجلس شورا تھی کہ فیصلے سنائے جاتے ہیں، عدالت تھی کہ مقدموں کا فیصلہ ہوتا ہے، قانون بنائے جاتے ہیں، ملکوں سے معاہدے کیے جاتے ہیں، صلح ناموں پر دستخط کیے جاتے ہیں، مجرموں کی سزا کا حکم دیا جاتا ہے، گرفتاری کا اور قید و بند کے احکام دیے جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی دراصل ایک سیاست و حکومت کا مرکز تھی، اہل مدرسہ کہتے ہیں کہ وہ مدرسہ تھا کہ وہاں فتوے دیے جاتے تھے، مسائل بتائے جاتے تھے، قرآن کی تشریح ہوتی تھی، احادیث کی تفصیل ہوتی تھی، غیب کی باتیں بتائی جاتی تھی، مستقبل کی پیشنگوئیاں کی جاتی تھی، تو وہ دراصل علم کا مرکز تھا۔ داعی کہتے ہیں کہ وہ دراصل ایک دعوت کا، ایک تبلیغ کا مرکز تھا کہ وفود روانہ کیے جاتے ہیں، جماعتیں روانہ کی جاتی ہیں، جماعتوں کا استقبال کیا جاتا ہے، ان کے تعلیم و تعلم کا انتظام کیا جاتا ہے، ان کی تربیت کا انتظام کیا جاتا ہے، ان کا امتحان لیا جاتا ہے اور ان کو سند دے کر روانہ کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ الذی فقہ رسول رسول اللہ، یہ ایک سند تھی جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل کو عطا فرمائی۔ آخر میں مولانا گیلانی لکھتے ہیں اور سچ یہ ہے کہ وہ یہ بھی تھے، وہ یہ بھی تھے، وہ یہ بھی تھے، وہ یہ بھی تھے، وہ یہ مسجد نبوی خانقاہ بھی تھی، مسجد بھی تھی، وہ مدرسہ بھی تھا، وہ فتوے اور عدالت کا کمرہ بھی تھا، وہ دارالقضا بھی تھا، وہ دارالحکومت بھی تھا، وہ پارلیمنٹ اور اسمبلی بھی تھی، وہ کمرہ عدالت بھی تھا، وہ سب کچھ تھا، وہ غریبوں اور یتیموں کا منجا اور مانگا بھی تھا، وہ مریضوں کی خدمت اور عیادت اور مرہم پٹی کی جگہ بھی تھی۔ اس لیے کہ جس کو جب کہیں، جہاں کہیں، جو کچھ لینا تھا، اب صرف اور صرف اور صرف محمد کے قدموں سے لینا تھا۔ پہلے کے جو آئے وہ آئے اور چلے گئے، لیکن یہ آنے والا آیا، آیا اور آتا ہی چلا گیا اور آتا ہی چلا گیا اور آتا ہی چلا جا رہا ہے، یہ آیا ہے نہ جانے کے لیے اور پہلے والے آئے تھے آ کر چلے جانے کے صلی اللہ علیہ وسلم. جن لوگوں کو اللہ کے رسول کی سیرت کا ایسا فہم ہو جاتا ہے وہ کبھی دین کے خدمت کے مختلف شعبوں کے درمیان کون سا افضل ہے اور کون سا نہیں افضل ہے ایسی لایانی بحثوں میں اپنی زندگی کا ایک سیکنڈ ضائع ہے. وہ اس پیاسے کی طرح نہیں بننا چاہیے جس کی آنکھوں کے سامنے صاف اور شفاف چشمے بہ رہے ہوں، اور وہ پیاس کے اس کے ہونٹ سوکھے ہوئے ہوں، حلق تک خشکی پہنچ گئی ہو، مگر وہ اسی بحث میں لگا ہوا ہو کہ یہ چشمہ افضل ہے. وہ کہتا ہے وہ چشمہ افضل ہے، وہ کہتا ہے وہ چشمہ افضل ہے. پیاسا مر جانا پسند کر لیتا ہے مگر کسی چشمے سے پانی نہیں پیتا. وہ آدمی پندرہ درجے کا بیوقوف ہے، احمق ہے جو چشموں کے درمیان تقابل کرتا پھرے. افسوس اس دور میں ایسے احمقوں کی تعداد بڑھتی جا رہی. کوئی کہتا ہے تبلیغ افضل ہے، کوئی کہتا ہے مدرسہ افضل ہے، کوئی کہتا ہے دعوت ہی دعوت ہے، کوئی کہتا ہے ذکر ہی ذکر ہے، کوئی کہتا ہے علم ہی علم ہے. یہ سب وہ لوگ ہیں جن کے دماغ کو علاج کی ضرورت ہے اور جن کو دعائیں صحت و شفا کی ضرورت ہے. بات یہ ہے کہ ذکر بھی برحق، علم بھی برحق، دعوت بھی برحق، خدمت بھی برحق، اور یہ چاروں وہ راستے ہیں جن سے جو چاہے اپنے روح کو غسل دے کر محمد مصطفیٰ کے خود تک پہنچ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سچی اور مثبت سمجھ، سچی سمجھ، سچی سوچ اور مثبت سوچ ہم سب کو عطا کر. اللہ حبشی کے بادشاہ نجاشی کے یہاں سے کچھ لوگ آئے کچھ خاص پیغام لے کر. رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر کے حجرے میں ان کو بٹھایا اور گھر سے خود لانا کر کھانا چننے لگے، خود ان کی مہمان نوازی کرنے لگے. تو خدمت کرنے والے صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ تشریف، آپ تشریف رکھیں، یہ کام ہمارا ہے. کیا فرمایا آپ نے؟ فرمایا یہ لوگ وہاں سے آئے ہیں جن کے بادشاہ نے میرے دوستوں کا اکرام کیا ہے، مجھے ان کے دوستوں کا، ان کے آنے والوں کا خود اکرام کرنے. اب آپ بتائیں کیا پوری قوم اس اخلاق کو سن کے فتح نہیں ہو گئی ہوگی؟ ایک عجیب مجلس اللہ نے اپنی تقدیر سے آپ کی ایک سیرت میں مقدر کر دی. اگر اللہ کی تقدیر نہ ہوتی تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ ایسا کوئی واقعہ وجود میں آتا. آپ کس جگہ بیٹھے ہوئے تھے، مقام جورانہ تھا غالباً، اور اچانک وہاں پر کیا ہوا، آپ کے رضائی باپ حضرت حلیمہ صابیہ کے شوہر وہ آئے. آپ نے جلدی سے اپنی چادر کا ایک کونا بچھا دیا اور کہا کہ اس پر تشریف رکھیے. تھوڑی دیر کے بعد ماں حلیمہ بھی آئی. آپ نے جلدی سے دوسرا کونا بچھایا اور کہا کہ آپ اس پر تشریف. یہ مسجد نبوی میں ہو رہا ہے، سب کے سامنے ہو رہا ہے، یا دوڑانے میں ہو رہا ہے، سارے صحابہ کی مجلس میں ہو رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد آپ کے دودھ شریک بھائی، ان کے بیٹے، ان دونوں ماں باپ کے بیٹے، حلیمہ اور ان کے شوہر کے بیٹے، وہ بھی آ گئے. تو آپ ان کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ نے معانقہ کر کے اپنے بھائی کا استقبال کیا. یہ روایت امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں نقل کی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کے بندہ دودھ شریف رشتے داروں کے ساتھ، ماں اور باپ اور بھائی کے ساتھ یہ سلوک کرتا تھا، وہ اپنے حقیقی بھائیوں اور بہنوں اور اپنے حقیقی ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرتا اگر اس کو اپنی دنیا، اپنی زندگی میں حقیقی ماں باپ کی خدمت کا موقع ملتا اور حقیقی رشتے داروں کی خدمت کا موقع ملتا. اللہ ہم سب کو اپنے گھروں کے اندر ایسی پیار محبت سے جینے کے اخلاق عطا کرے. حدیث سیرت مبارک کی ایک کتاب ہے خلاصۃ السیر، امام محب الدین طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو لکھا ہے. یہ ساتویں صدی ہجری کے بڑے عظیم شافعی فقیہ مورخ و سیرت نگار گزرے ہیں. ان کی کتاب کا اس کتاب کا ترجمہ فقیہ الامت شیخ المشائخ عارف باللہ حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا. کئی مرتبہ وہ ہندوستان کے مختلف مقامات میں کتاب چھپ چکی ہے. اس مہینے کے الفرقان میں، مارچ کے الفرقان میں، اگلے مہینے کے رسالے میں جو چھپ کر آ گیا ہے، اسی کتاب کا ایک انتخاب اور تلخیص پیش کرنے کی میں نے کوشش کی. عجیب و غریب تحریر ہے، نور سے بھری ہوئی. چند جملے اس کے بھی سن لیجیے. ابھی تو ہم نے آپ کی سیرت کے بارے میں سنا ہے، اور سنیں گے، تھوڑا سا آپ کی حسن سورت کے بارے میں سنیں گے. لکھتے ہیں امام محب الدین طبری رحمۃ اللہ علیہ، سادات میں سے تھے، سیدنا حسین کی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے تھے. تو یہ اپنے جد امجد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجیہ لکھتے ہیں. میانہ قد لوگوں میں سے تھے، نہ بہت دراز قد تھے، نہ زیادہ پستہ قامت تھے، دونوں کندھوں کے درمیان کا حصہ خوب کشادہ تھا، رنگ سفید تھا جس میں سرخی جھلکتی تھی. بات کہتے ہیں کہ سرخی کے بجائے سنہرا پن تھا. بال مبارک گھمریالے تھے، جب دراز ہوتے تو کانوں کی لو تک پہنچ جاتے، جب مختصر چھوٹے ہوتے تو کانوں کے رشت تک رہتے. سفیدی سر اور مبارک داڑھی میں 20 بالوں تک ہی پہنچی تھی. گردن مبارک گویا چمکدار، صاف شفاف، خوشنما چاندی یا ہاتھی دانت کی مورت تھی. چہرے انور روشن تھا، جو کہ چودہ رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا. تمام اعضاء نہایت متدل اور متناسب تھے. سر مبارک اچھا بڑا تھا، بال گنجان تھے. چہرے مبارک ہمیشہ تر و تازہ اور با رونق رہا. آنکھوں کی سیاہی نہایت عمدہ اور تیز تھی. آواز میں قوت اور گرج تھی. گردن میں خوشنما درازی تھی. ریش مبارک گنجان تھی. خاموشی کے وقت آپ پر وقار طاری رہتا تھا، لیکن بولتے وقت رونق اور نور کا غلبہ ہو جاتا تھا. دور سے دیکھو تو آپ سب سے زیادہ با رونق اور جمیل، اور نزدیک سے دیکھو تو سب سے زیادہ شیریں اور حسین. بات میں رس اور مٹھاس تھی. بات آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہوتی تھی، درمیانے درجے کی ہوتی تھی، صاف ہوتی تھی، نہ بالکل مختصر نہ زیادہ لمبی. الفاظ کے گویا بیش بہا موتی ہیں، جو ایک ایک کر کے پھروئے ہوئے ہیں. پیشانی مبارک کشادہ، ابرو گنجان، پلکیں گھنی، کشیدہ اور باریک، لیکن دونوں پلکیں ملی ہوئی نہیں تھی، بلکہ ان کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے کی حالت میں ابھر آتی تھی. ناک بلندی مائل تھی، اس پر ایک شعلہ نما چمک تھی. اول مہرے میں دیکھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ آپ کی ناک ہی اتنی اونچی ہے. آنکھ کی پتلی خوب سیاہ تھی. رخسار مبارک ہلکے اور ہموار تھے. دہن مبارک کشادہ تھا. دندان مبارک آبدار تھے. کیا اس پر نہیں غور کر رہے؟ ہم نے بھی کبھی کسی شیخ کو، کسی اللہ والے کو اتنی غور سے دیکھا ہے؟ یہ اس محبت کی دلیل ہے جس سے صحابہ ان کو دیکھا کرتے، اور جو فیض صحابہ کو ملتا تھا اصل میں وہ اس نگاہ محبت کے نتیجے میں ملتا. یہ اگر ہم اس کے اور آپ سے کہا جائے کہ اپنے باپ کا حلیہ بیان کرو، کر سکتے ہیں؟ دو تین جملوں کے بعد لکنت آ جائے گی زبان. اس لیے کہ ہم نے اپنے باپ کو کبھی اس محبت سے دیکھیں، اگر ہم سے کہا جائے کہ اپنے کسی استاد اور کسی بزرگ کو کہ تم پورے حالات بیان کرو، کیا اس طرح بیان کر سکتے؟ پلکیں کیسی تھیں اور ناک کیسی تھی اور رخسار مبارک کیسے تھے؟ میں اس لیے اس بات کو پڑھ رہا ہوں کہ اس بات کا اندازہ ہو کہ کوئی تو ہو زندہ نائب رسول جس کے اوپر ہماری ایسی محبت کی شک نگاہ پڑے، اور پھر اس نگاہ محبت کے پڑنے سے ہم کو اس نگاہ محبت کا کچھ اندازہ ہو جو صحابہ کی اللہ کے رسول پر پڑتی تھی، اور پھر ہم تصور کی نگاہوں سے اللہ کے رسول کو دیکھنے کی کوشش کریں تاکہ ان کے قلب سے ہماری طرف وہ فیض پہنچے جو ان کے قلب سے براہ راست صحابہ کو پہنچتا. محبت کی نگاہ سے دیکھے بغیر وہ فیض نہ کبھی کسی کو ملا ہے اور نہ کبھی کسی کو ملے گا. چلتے وقت قدم قوت سے اٹھاتے، کسی قدر آگے کو جھک کر تیزی اور نرمی سے چلتے تھے. چلتے وقت ایسا معلوم ہوتا کہ آپ کسی بلندی سے اتر رہے ہیں، کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو پورے جسم سے متوجہ ہوتے. آپ کے اخلاق اور آپ کی سیرت کے بارے میں چند جملے. یہ مسجد مکمل کرنے کا دل ہی نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ سلسلے کو دراز سے دراز تر فرمائے اور ہمارے دل میں اپنے محبوب کی محبت کا کوئی ذرہ پیدا ہو. صاحب کتاب، مصنف کتاب امام محب الدین حسینی طبری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، آپ سب سے زیادہ سچے، سب سے زیادہ پابند عہد، با وفا، سب سے زیادہ نرم طبیعت، آپ کا قبیلہ سب سے زیادہ با کرامت تھا. آپ مخدوم و مطاع تھے، خدام خدمت کے متمنی اور اطاعت کے لیے بستر و چشم حاضر تھے. آپ تو شروع اور سخت مزاج نہیں تھے، آپ عظیم القدر اور معظم تھے، سب سے زیادہ حلیم تھے، پردنشین کنواری سے زیادہ با حیا تھے، کسی کی طرف نظر بر بھر کر نہیں دیکھتے تھے، نیچی نگاہ رکھتے تھے، نظر مبارک زمین کی طرف زیادہ رہتی تھی، نظر بر قدم آسمان کی طرف کم اٹھتی تھی، عام متن دو شے چشم سے جلدی سے دیکھنے کی عادت تھی، سب سے زیادہ متواضع، منکسر المزاج، غنی فقیر، شریف ادنا، آزاد غلام، جو بھی دعوت دیتا قبول فرما لیتے. فتح مکہ کے روز جب صدیق اکبر اپنے والد کو قبول اسلام کے لیے خدمت میں لے کر حاضر ہوئے تو ارشاد فرمایا، ارے ان بزرگوار کو کیوں تکلیف دی، ان کو وہیں رہنے دیتے، میں خود ان کے پاس آ جاتا اور ان کو کلمہ پڑھا دیتا. جواب میں عرض کیا صدیق اکبر نے، میرے ماں باپ باپ پر قربان ہوں، اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہونے کی سعادت کے میرے ابا جان ہی زیادہ مستحق تھے. آپ سب سے زیادہ رحم فرمانے والے تھے، پانی کا برتن پیاسی بلی کو دیکھتے تو شفقتاً اس کے سامنے جھکا دیتے کہ آرام سے بلی پانی پی لے. جب تک وہ شراب نہ ہو جاتی برتن نہ ہٹاتے تھے. عین نماز کی حالت میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنتے اور اس کی ماں آپ کے پیچھے نماز میں ہوتی تو آپ جلدی نماز کو مکمل کر دیتے، نماز مقتصد کر دیتے کہ وہ ماں پریشان ہو رہی ہوتی، وہ بچہ پریشان ہو رہا ہوگا. آپ سب سے زیادہ پاک دامن تھے، اپنی منکوہا محرم اور باندی کے علاوہ کسی عورت کو دست مبارک سے کبھی نہیں چھوا. اپنے اصحاب کا اکرام کرنے میں آپ سب سے بڑے ہوئے تھے، کبھی کسی مجلس میں آپ کو کسی کی طرف پیر پھیلائے ہوئے نہیں دیکھا گیا. جب ان کے لیے جگہ میں تنگی ہو جاتی تو آپ سکڑ کر ان کے لیے گنجائش نکال دیتے. آپ کے گھٹنے کبھی کسی ہم نشین کے گھٹنوں سے آگے نہیں بڑھتے تھے. جو شخص اچانک آپ کو دیکھتا تو غیر معمولی وقار کی وجہ سے حیبت زدہ ہو جاتا، اور جو شخص میل جوڑ کر آپ کے رب پیدا کرتا تو انتہائی کمالات ظاہرہ اور باطنہ کی وجہ سے آپ کا گردیدہ اور دیوانہ ہو جاتا. آپ فرمایا کرتے تھے، میری تاریخ میں مبالغہ مت کیا کرو، جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی تاریخ میں نصارہ نے کیا میں صرف بندہ ہوں، لہٰذا مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہا جائے. آپ کسی کو اپنے پیچھے چلنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، بلکہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جگہ فرشتوں کے لیے چھوڑ دو. بحالت سواری کسی کو پیدل اپنے ساتھ چلنے کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ آپ تو سوار ہوں اونٹ پر اور کوئی آپ کے ساتھ پیدل چل رہا ہو، بلکہ اس کو بھی اپنے ساتھ سوار کر لیتے تھے، اور اگر وہ عدماً انکار کرتا تو فرماتے تھے کہ یا تو سوار ہو جاؤ یا جہاں جانا ہو مجھ سے آگے چلے جاؤ، میرے ساتھ ساتھ نہیں چلے. ایک روز آپ تازہ کھجور کھا رہے تھے، اتنے میں حضرت علی آ گئے. ان کی آنکھ میں کچھ تکلیف تھی، دکھ رہی تھی، آنسو بے چشم تھا. وہ بھی ذرا بیٹھ کر کھجور کھانا شروع کر دیا انہوں نے، یا کھانے کا ارادہ لگا. آپ نے فرمایا جب آنکھ دکھتی ہے تب بھی کھجور کھاؤ گے؟ تو وہاں مدینے کے عرف میں اس بیماری میں شاید کھجور کے کھانے سے پرہیز کیا جاتا تھا. تو حضرت علی پیچھے ایک طرف جا کر بیٹھ گئے. حضرت حضور نے ان کی طرف دیکھا. اب پتہ نہیں حضرت علی کو بھوک لگی تھی کہ اداس ہو گئے، کیا ہوا؟ تو دیکھا حضور نے کہ وہ بھی حضور ہی کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو آپ نے ان کی طرف کھجور پھینک دی کہ اچھا کھاؤ، پھر ایک اور پھینک دی، اب وہ بھی کھا لی، پھر ایک اور اچھال دی، وہ بھی کھا لی. اس طرح سات کھجوریں آپ نے ان کی طرف اچھالی اور فرمایا جو کھجور سات عدد کے موافق کھائی جائے اس سے نقصان نہیں پہنچے. ایک دفعہ حضرت ام سلمہ نے شریف کا ایک پیالہ آپ کی خدمت میں حضرتن بھیجا. اس وقت بارش ہی حضرت عائشہ کے یہاں کی آپ کی، حضرت عائشہ کو برا لگ گیا کہ میرے دل میں ام سلمہ کو کھانا بھیجنے کی کیا ضرورت تھی. تو اس سے نہ آ گئی حضرت عائشہ اور پیالہ اچھال دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، پھر کہانی، اور بکھرے ہوئے کھانے کو پیالے میں پھر سے سمیٹنے لگے اور کہنے لگے کہ کوئی بات نہیں، تمہاری امی جان کو ذرا غصہ آ گیا، ذرا غیرت آ گئی. چھوٹا سے مسئلے کو بڑا بنا لیتے ہیں ہم لوگ، اور بڑے کے مسئلے کو چھوٹا بنا دیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حسن اخلاق. اللہ اکبر، سبحان اللہ. حیات الصحابہ سے ایک آخری سیرت کا ایک واقعہ اور سن لیجئے، اور اس کے بعد بس اس بات کا آج تو اللہ سے عہد کر کے کہ ایسا پیارا رسول آپ نے ہم کو دیا اور اللہ ہم نے قدر کر اگر آپ آ کر چلے گئے ہوتے اور آپ کی زندگی کی ایسی پیاری پیاری تفصیلات محفوظ نہ ہوتی تب بھی ہمارے لیے کوئی عذر تھا، لیکن اب جب کہ اتنی چھوٹی چھوٹی جزیات اور اتنی پیاری اور خوبصورت تفصیلات علماء کرام نے، صحابہ نے، علماء نے ایسی محنتیں کر کے ہم اور آپ تک پہنچا دی، تو ہم کو پھر ان اداؤں کی نقل کرنے کی اپنی بھی کوشش تو کرنی چاہیے۔ بے شک نہیں ہے کہ ہم 100% ایسے تو نہیں بن پائیں، لیکن ان کی سنتوں کیا اتباع اور ان کی اداؤں اور صفات کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرنے والا اللہ کو بہت پسند ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب وفات کا وقت قریب آیا، جب دنیا سے آپ کی رخصتی کا وقت قریب آیا، تو اس وقت کا صرف ایک واقعہ، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی آپ کے جانثار صحابی، وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کی وفات کے 6 دن پہلے ہم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بس اب آپ کا دم واپسی قریب ہے۔ ہوا یہ تھا کہ جب ایک مرتبہ آپ نے ہمیں چند صحابہ کو ماں عائشہ کے گھر میں جمع فرمایا، جب ہمارے اوپر آپ کی نظر پڑی تو خود آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے، اور مگر آپ نے فرمایا مرحبا، آؤ آؤ، اللہ تمہاری عمر دراز کرے، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے، اللہ تمہیں ٹھکانہ دے، اللہ تمہاری مدد فرمائے، اللہ تم کو بلند فرمائے، اللہ تمہیں ہدایت دے، اللہ تمہیں روزی عطا فرمائے، اللہ تمہیں توفیق عطا فرمائے، اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تم کو قبول فرمائے۔ نبی کے پاس جانے والوں کو کا استقبال رحمت دو عالم ایسی عجیب و غریب دعاؤں سے کرتے ہیں، اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام علیکم كتب ربكم على نفسه الرحمة۔ یہ فرمایا میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ وہ تمہارا خیال رکھے، اور تمہارے کام اسی کے ثبوت کرتا ہوں، میں تم کو اس بات کے واضح طور پر ڈراتا ہوں کہ اللہ کے مقابلے میں اس کے بندوں کے متعلق اس کی زمین پر تکبر نہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اور تم سے فرمایا ہے تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، یعنی اس وصیت کا مطلب یہ ہے کہ میں تم کو اس بات سے آگاہ کرتا ہوں کہ میرے بندوں پر اپنی حکومت چلانے اور ان کو اپنا غلام بنانے کی کوشش کبھی مت کر، بندوں کو اللہ کا غلام بنانا اور خود بھی اللہ کا غلام بنے رہنا، بندوں کو اپنا غلام بنانے کی کوشش کبھی نہ کر۔ اور پھر فرمایا اللہ کا مقرر کردہ وقت اور اللہ تعالی شد کے کی حضرت المنتہا جنت المعوا لبریز پیالے اور سب سے بلند رفیق یعنی اللہ تعالی کی طرف واپس جانے کا وقت بالکل قریب آ گیا ہے۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ اب اتنا بتا دیجئے کہ جب وہ وقت آئے تو آپ کو غسل کون دے گا؟ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میرے خاندان کے مرد، سب سے زیادہ قریب کا رشتے والا، پھر اس کے بعد والا درجہ بدل جا۔ پھر ہم نے پوچھا ہم آپ کو کس میں کفن دیں؟ آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو میرے انہی کپڑوں میں کفن دے دینا۔ یا یمنی جوڑے میں یا مصری کپڑوں میں کفن دے دینا. پھر ہم نے ہمت کر کے پوچھا ہم میں سے کون آپ کی نماز جنازہ پڑھائے. یہ کہہ کر ہم بھی رو پڑے اور آپ بھی رو پڑے. آپ نے فرمایا ذرا ٹھہرو, اللہ تمہاری مغفرت فرمائے اور تمہیں تمہارے نبی کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے. جب تم مجھے غسل دے چکو اور میرے جنازے کو میرے اس کمرے سے قبر کے کنارے پر رکھ دو تو پھر تم سب تھوڑی دیر باہر چلے جانا, کیونکہ سب سے پہلے میرے خلیل, میرے ہم نشین, میرے دوست اور ہمراز جبریل میری نماز جنازہ پڑھیں گے, پھر حضرت میکائیل پڑھیں گے, پھر اسرافیل پڑھیں گے, اور پھر ملک الموت اپنے پورے لشکر کے ساتھ, اور پھر سارے فرشتے نماز جنازہ پڑھیں گے. پھر تم ایک ایک جماعت بن کر اندر آ جانا اور مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھنا. اور یاد رکھنا کسی عورت کو بلند آواز میں رونے مت دینا. کسی عورت کو بلند آواز میں رونے مت دینا, نہ شور مچانے دینا, ورنہ مجھ کو تکلیف ہوگی. پہلے میرے خاندان کے مرد اندر آ کر صلاۃ و سلام پڑھیں, پھر تم لوگ میری طرف سے اپنے لیے سلام قبول کرنا. پھر تم لوگ میری طرف سے اپنے لیے سلام قبول کرنا. اور جتنے میرے بھائی اس وقت یہاں موجود نہیں ہیں انہیں میرا سلام کہہ دینا. اور میں تمہیں اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میرے بعد جو بھی تمہارے دین میں داخل ہو انہیں بھی میرا سلام کہہ دینا, انہیں بھی میرا سلام کہہ دینا. میں ان کو بھی سلام کہلوا رہا ہوں, اور آج سے لے کر قیامت تک جو بھی میرے دین کا اتباع کرے گا میں اسے بھی سلام کہہ رہا ہوں. آج سے لے کر قیامت تک جو بھی میرے دین کا اتباع کرے گا میں اس کو بھی سلام کہہ رہا ہوں. ہم نے کہا یا رسول اللہ ہم نے سے کون آپ کو قبر میں اتارے گا؟ آپ نے فرمایا میرے خاندان کے مرد اور ان کے ساتھ بہت سے فرشتے ہوں گے, وہ فرشتے تمہیں دیکھ رہے ہوں گے لیکن تم ان کو نہ دیکھ پاؤ گے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ نے دنیا سے جاتے وقت بھی آپ ان کو نہیں بھولے, اور اس وقت بھی آپ نے اپنے پیچھے رہ جانے والی امت کو سلام کہلوایا. اے اللہ کے رسول ہم سے بڑا قدور ہے, ہوا ہے کہ ہم نے آپ کی ایسی محبت کی قدر ہے, اب آپ ہم سب کا سلام قبول کر لی. اللہ سے محبوب تک ہم سب کی طرف سے آپ کی محبتوں کا جواب پہنچا دیجیے, آپ کی محبت بڑے سلام کا جواب پہنچا دیجیے, اور ہمارا یہ اقرار جرم بھی پہنچا دیجیے کہ ہم بہت شرمندہ ہیں, ہم بہت شرمندہ ہیں, ہم بہت شرمندہ ہیں. اللہ سیرت, حسن سیرت اور حسن سولت کا بیان کچھ آپ نے سنا, علماء اور ائمہ کے الفاظ تھے, اور یہ آج اس کو صرف ان کا ترجمان یا ناقل تھا. اللہ کے ایسے بندے اس امت میں بہت گزرے تھے اور الحمدللہ کہ آج بھی موجود ہیں, کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان اداؤں میں سے ایک ایک ادا کو اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے انہوں نے برسہ برس محنت کی.
ہمارے حضرت مربی و مرشد حضرت مولانا عبدالشفار احمد نقشبندی رحمت برکاتہ کے گھر کے لوگوں نے اس عارض کو بتایا کہ برسوں ہمارے ابا جان بالکل نوجوانی کے دنوں میں جب انہوں نے شمائل ترمذی پڑھی, اور یہ شمائل ترمذی وہ کتاب ہے جس میں بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اور آپ کے حلیے کا, آپ کی وضع پتا, آپ کا لباس, آپ کا چلنا, آپ کا ہنسنا, آپ کا مسکرانا, شیخ آئے تو آپ کیا کرتے تھے, جمائی آئے تو آپ کیا کرتے تھے, کیسے کھاتے تھے, کیسے پیتے تھے, کیسے پہنتے تھے, آپ کی نمازیں, آپ کے سجدے وغیرہ وغیرہ, ان کا بیان ہے. فرمایا جب شمائل ترمذی کو ہم نے شروع کی, ہم لوگوں نے بھی مدرسوں میں شمائل ترمذی پڑھی, لیکن ایک پڑھنے کا وہ انداز ہوتا ہے جو ہمارا ہے, اور ایک پڑھنے کا ان بندوں کا انداز ہوتا ہے جو عمل کے لیے پڑھتے ہیں, جو پڑھتے ہیں امتحان کے لیے نہیں پڑھتے, سند کے لیے نہیں پڑھتے, ڈگری کے لیے نہیں پڑھتے, بلکہ عمل کے لیے علم حاصل کرتے ہیں. تو فرمایا کہ ان کا حال یہ تھا کہ وہ شمائل ترمذی کو لے کر اور ایک ایک چیز کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت دور تک شمائل ترمذی میں اللہ کے رسول کے چلنے کا انداز کو لے کر اسی طرح چلنا شروع کرتے تھے, اس طرح چلنے کی مشق کرتے تھے. اپنے ساتھ میں کسی اور ساتھی کو جو باذوق طالب علم تھا اس کو لگاتے تھے اور کہتے تھے دیکھو حضور کی چال کی طرح میں چلنے لگا کے نہیں, حضور کی طرح میں مسکرانے لگا کے نہیں, حضور کی طرح میں بولنے لگا کے نہیں, نگاہوں کے کناروں سے دیکھنے لگا کے نہیں, میں اس طرح ایک ایک بار. اور اس کے بعد جب اور بڑے ہوئے اور بڑے ہوئے تو اپنے اساتذہ سے, اور اس کے بعد بڑے ہوئے اور نگاہ اور شادی ہوئی تو پھر اپنی بیوی کو شریک کیا, اور پوری زندگی کے تمام معاملات میں 20-25 سال کی مسلسل محنت کے بعد اس کے بعد اس مقام تک پہنچے کہ ان کے اساتذہ تک نے یہ کہنا شروع کیا دوران درس پڑھاتے ہوئے کہ دیکھو یہ تم کو میں پڑھا رہا ہوں, اگر اس کو بھی زندگی میں لانا چاہتے ہو تو ہمارے شاگرد ذوالفقار کو جا کر دیکھ لو, 2-3 دن اس کے ساتھ رہو, قریب سے دیکھنا, اس کے مسکرانے کو دیکھنا اور حضور کے مسکرانے کو دیکھنا, اس کے بولنے کو دیکھنا اور حضور کے بولنے کو پڑھنا, ایک ایک چیز کو تم دیکھو گے کہ وہ اللہ کے رسول کی ادا سے بہت قریب تک. ایک اللہ کے بندے کا میں نے نام لیا, اور وہ بھی اس لیے لیا کہ وہ اس دور میں ہیں, ورنہ ان کے بڑوں کے تذکرے اگر میں شروع کروں, ان کے بڑوں کے بھی بڑوں کے تذکرے اگر میں شروع کروں, اور پھر سارے اکابر مشائخ یہ جن کو اللہ والے کہتے ہیں, جن کو مشائخ اور علماء کہتے ہیں, جن کو اولیاء اللہ کہتے ہیں, جن کو علماء اور زہاد کہتے ہیں, جن کو محدثین اور سیرت نگار کہتے ہیں, یہ خالی کتابیں لکھنے والے اور بیان کرنے والے نہیں ہوتے تھے, یہ وہ لوگ ہوتے تھے جو کسی عملی زندہ نمونے کو سامنے رکھ کر اس کی نقل کرتے تھے. اللہ تعالی ہم کو بھی اس راز کو سمجھنے کی توفیق دے کہ ہم بھی تلاش کریں, دیکھیں, سفر کریں, اور ہمارے اندر یہ ولولے پیدا ہوں کہ ہم جس شخصیت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج, اخلاق, سنت اور آپ کی تعلیمات کے قریب چل پائیں, ہم اپنے آپ کو اس کے سیکھنے کے لیے اس کے حوالے کر دیں, اس سے محبت ہمارے دل میں ہو, بار بار بھاگ کر اس کے پاس جائیں, کچھ وقت شب و روز جلوت و خلوت میں اس کے پاس گزاریں, اور پھر اللہ تعالیٰ سے گلت گلت کر مانگیں کہ اللہ مقصود میرا اس شخص کا اتباع نہیں ہے, مقصود تو میرا اس شخص کے اتباع کے ذریعے سے محمد رسول اللہ کا اتباع ہے. یاد رکھیں جس شخص کا اتباع رسول اللہ کے اتباع تک نہ پہنچائے وہ شیخ نہیں ہے, وہ شیطان ہے. اس نے بیچ میں راستہ روک دیا
اصل منزل شیخ نہیں ہے، اصل منزل میر و مرشد بالکل نہیں ہے، اصل منزل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا اتباع اور رب العالمین کی شریعت کا اتباع، ان کے احکام کا اتباع ہے. مگر وہ کسی زندہ زندگی کو سامنے رکھ کر اس کو اپنی زندگی میں اتارنا جتنا آسان ہے، صرف پڑھ کر اور سن کر اس کو اتارنا اپنی زندگی میں اتنا آسان نہیں ہے. یہ انسان کی وہ فطرت ہے جو کبھی بدلا نہیں کرتی، لا تبدیل لخلق اللہ. یہ اللہ، یہ انسان کی فطرت ہے. خربوزہ جس طرح خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، ویسے ہی انسان کی زندگی میں سیرت کی خوبیاں کسی سیرت سے ہی منتقل ہوتی ہیں، کسی زندگی سے منتقل ہوتی ہیں. سن کر اور بول کر پڑھ کر شوق تو آ سکتا ہے، لیکن پورا عمل دیکھے بغیر، محبت کی نگاہ سے دیکھے بغیر، اتباع کے ارادے سے دیکھے بغیر، اور اللہ سے زیادہ دعائیں توفیق کی مانگے بغیر، انسان کی فطرت میں عام طور پر آسانی سے نہیں اترا کرتی. اللہ تعالیٰ اس راز کو سمجھ کر، اس طلب کو اختیار کر کے خوب دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اچھا بھائی، ذرا تفصیل سن لیں غور سے. دعا سے پہلے، بہت سے حضرات کل سے آئے ہوئے ہیں، توبہ اور بیعت کے ارادے سے. احادیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جب کبھی مسلمانوں کا مجمع ہوتا ہے اور اس وقت اجتماعی طور پر لوگ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو اس کی قبولیت کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے. دروازے پر آئے ہوئے فقیروں کو کوئی بھی انسان یہ تو نہیں کرتا کہ کچھ کو دے دے اور باقی کو خالی ہاتھ واپس دے. تو جہاں مجمع جمع ہوتے ہیں، وہاں ہمارے بڑے یہ چاہتے ہیں کہ مجمع کے اٹھنے سے پہلے، مجلس کی برخاست سے پہلے، سارا مجمع توبہ کر لے. پتہ نہیں کس کی برکت سے ہماری توبہ قبول ہو جائے. اس لیے سب سے پہلے یہ عاجز توبہ کے کلمات پڑھتا ہے. وہ حضرات جو کل سے آئے ہوئے ہیں اور شاید کچھ مذکورات بھی اسی ارادے سے آئی ہوئی ہیں، وہ توبہ کے ساتھ ساتھ بیعت کی نیت بھی کر لیں. جو حضرات اور مشائخ سے بیعت ہیں یا ابھی وہ بیعت نہیں ہونا چاہتے، وہ بیعت کی نیت تو نہ کریں لیکن صرف توبہ کی نیت ضرور کریں. اور جو حضرات پہلے یہیں پر سلسلے میں داخل ہو چکے اور بیعت کر چکے، وہ بھی دوبارہ تجدید توبہ اور تجدید بیعت کے ارادے سے ان کلمات کو دوہرائے. اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی، دعا کے بعد کچھ اعلانات ہوں گے. سارے لوگ اپنے تمام تقاضوں کو دبا کر چند منٹ سن کر وہ اعلانات توجہ سے ضرور سنیں. اس کے بعد انشاءاللہ اذان اور نماز ہوگی. اور جیسا کہ معمول ہے، کیونکہ اتنا بڑا مجمع عام طور پر ایک مرتبہ جماعت سے نماز نہیں پڑھ پاتا، تو پہلے ایک جماعت ہو جائے گی، اس کے بعد جو لوگ رہ جائیں گے ان کے لیے دوسری جماعت ہوگی. اور نماز کے بعد اس حال میں وہ حضرات جو پہلی بار بیعت جنہوں نے کی ہوگی، ان کو معمولات بتا دیے جائیں گے اور مسئولات بھی ان معمولات کو غور سے سن لیں گے، تاکہ وہ زندگی بھر ان معمولات کی پابندی شروع کر لیں. اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے ہماری توبہ کو قبول فرمائے. آئیے بہت ہی دل لگا کر اور یہ سمجھ کر کہ شاید یہ زندگی کا آخری موقع ہو توبہ کرنے کا اور معافی مانگنے کا، توبہ کے کلمات کو پڑھیں. سب سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھا جائے گا. کلمہ طیبہ کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں کہ جو بندہ یا بندی توبہ کی نیت سے کلمہ طیبہ کو پڑھتا ہے اللہ اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما دے.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمنت باللہ وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرارا باللسان وعملا بالأركان. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فلا تجعلنا من الخاسرين. فلا تجعلنا من الخاسرين. فلا تجعلنا من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں. ظاہر میں تو ہم آپ کے بندے ہیں, حقیقت میں ہم بہت چندے ہیں. اے اللہ معاف فرما معاف فرما معاف فرما دیجیے معاف فرما دیجیے. کیسا پیارا کیسا پیارے نبی کو آپ نے ہمارے لیے چنا. ہم کو کتنے بڑی شخصیت کے امت میں پیدا کیا, اللہ نبیوں کے ایمان کی امت میں پیدا کیا, اور پھر ان کی زندگی کی ایک ایک ادا اللہ آپ نے محفوظ کروا دی. اے اللہ ہزاروں لاکھوں علماء کی بہترین صلاحیتیں اور پوری زندگیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث ایک ایک سنت اور آپ کے زندگی کے ایک ایک لمحے کو محفوظ کرنے میں لگ گئیں, ہزاروں کتابیں لکھی گئیں. اے اللہ
کیسی خوبصورت کتابیں لکھی گئیں اور کیسا بہترین منظر کھینچا گیا. اے اللہ اے اللہ اے اللہ, ہماری آنکھوں کے سامنے یہ چشمے صافی بہتا رہا. اے اللہ مگر ہم کیچڑ میں پھنسے رہے, ہم نالوں میں پھنسے رہے, ہم شہوت پرستی میں لگے رہے, ہم نے کتابوں کو پڑھا ہی نہیں, ہم نے کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا, ہمیں کچھ خبر ہی نہیں کہ آپ کے محبوب کیا تھے, آپ کے محبوب کے اخلاق کیا تھے. جتنا ایک کافر ناواقف ہے, اے اللہ تقریباً اتنے ہی ہم بھی تو ناواقف ہیں. اے اللہ ہم قیامت کے دن آپ کے محبوب کو کیا منہ دکھائیں گے, صحابہ کو کیا منہ دکھائیں گے, حسن اور حسین کو کیا منہ دکھائیں گے, اہل بیت کو کیا منہ دکھائیں گے, آپ کی سیرت اور صورت کے بیان کرنے والوں کو کیا منہ دکھائیں گے. حضرت علی جب کہیں گے کہ میں نے جب اپنے آقا کا پورا زندگی کا منظر کھینچا تھا تو صرف حسن اور حسین کو سنانے کے لیے نہیں کھینچا تھا. اے 15ویں صدی کے غافل مسلمانوں, میں نے تمہارے لیے بھی تو سنا لکھا تھا. تم کیا کر رہے تھے؟ تم ناول پڑھ رہے تھے, تم افسانے پڑھ رہے تھے, تم فلمیں دیکھ رہے تھے, تم اخبارات پڑھ رہے تھے. تم کہو گے کہ ہم ٹی وی دیکھ رہے تھے, ہم تو سیرت کی کتابیں پڑھنے کا موقع نہیں تھا, ہم تو اچھی مجلسوں میں جانے کا وقت نہیں تھا, ہم بہت مشہور تھے. اور یہ سن کر ہمیں پیشانیوں کے بال پکڑ کر زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں نہیں پھینکا جائے گا تو اور کیا ہوگا؟ میرے اللہ اے اللہ, ہم بہت شرمندہ ہیں, ہم بہت شرمندہ ہیں, ہم بہت شرمندہ ہیں, ہم بہت شرمندہ ہیں. ہم امام بخاری کو کیا منہ دکھائیں گے, ہم امام مسلم کو کیا منہ دکھائیں گے, ہم امام ترمذی کو کیا منہ دکھائیں گے. امام بخاری نہیں کہیں گے کہ میں بچپن میں اندھا ہو گیا تھا, میری ماں نے درود شریف پڑھ کے میری بینائی کی دعا مانگی تھی, تب میری آنکھوں کی روشنی واپس آئی تھی, اور میں نے اپنی آنکھوں کی روشنیوں کو حدیث کے علم میں لگا دیا تھا. میں پوری زندگی اسی حدیث کے علم میں لگایا اور میں پوری حدیثوں کے مجموعے کو چن کر گیا. تمہیں ایک مرتبہ میری کتاب پڑھنے کا موقع نہیں ملا. تم اگر عالم نہیں تھے تو کسی عالم کے پاس جاتے, گھٹنے کے بل بیٹھتے اور خوشامد کرتے, حضرت یہ بخاری شریف کی ایک حدیث پڑھ کے سنا دیجیے, ایک حدیث پڑھ کے سنا دیجیے. ہم ایک عالم کے پاس جانے کا ہم کو موقع نہیں ملا. میرے اللہ اس نشے سے ہم کو جلدی نکال دیجیے, نکال دیجیے میرے اللہ, نکال دیجیے میرے اللہ. اے اللہ اے اللہ, سیرت کا بیان سنتے ہیں تو آئے ایسی شرمندگی ہوتی ہے, ایسی شرمندگی ہوتی ہے. اے اللہ, آپ نے تو قرآن میں کہہ دیا یہ ہے نمونہ, اور اس نمونے کے مطابق بن کر آؤ گے تو میرے اپنے ہو گے, ورنہ میں دشمنوں کے ساتھ کھڑا کر دوں گا, میں غیروں کے ساتھ کھڑا کر دوں گا. اے اللہ, ہمارے سر کے بالوں تک, پیروں کے ناخنوں تک کوئی ایک ادا بھی تو آپ کے محبوب کے مطابق نہیں ہے. نہ ہمارا کھانا, نہ پینا, نہ پہننا, نہ اوڑھنا, نہ لیٹنا, نہ بیٹھنا, نہ ہنسنا, نہ مسکرانا, نہ خوشی, نہ غم, نہ شکر, نہ صبر, نہ ایمان, نہ توکل, نہ خلوت, نہ جلوت, نہ دعا, نہ ذکر, نہ عبادت, نہ اخلاق, نہ بندوں سے معاملہ, نہ آپ سے معاملہ. اللہ, ہمارا تو لگتا ہے کوئی رشتہ ہی نہیں جڑا ابھی تک. اللہ, ہمیں تو لگتا ہے کہ ابھی تک ہمارا کوئی رشتہ نہیں جڑا, ہم تو غیر لگتے ہیں. اے میرے اللہ, آج یہ پورا مجمع اب تک جو آپ کے محبوب کے محبت میں ہم سے کوتاہی ہوئی ہے, اے اللہ آج اس گناہ کو معاف کر دیجیے, آج اس گناہ کو معاف کر دیجیے. اے اللہ, ہم نے آپ کے محبوب کو تنہائیوں میں یاد نہیں کیا, بیویوں کو یاد کیا, نامحرموں کو یاد کیا, لڑکیوں کو یاد کیا, عورتوں کو یاد کیا, اداکاراؤں کو یاد کیا, کھلاڑیوں کو یاد کیا, زانیوں کو یاد کیا, پاکستانوں کو یاد کیا. اے اللہ, مگر پاک بازوں کے سردار, آقائے نامدار, احمد مصطفیٰ, محمد مصطفیٰ, اے اللہ ان کو یاد نہیں کیا. ان کی یاد میں ایک گھنٹہ بھی تو ہم نہیں تڑپے. اے اللہ, کبھی ان کے طریقے پر سجدہ نہیں کیا, کبھی ان کے طریقے پر رکو نہیں کیا, ایک مرتبہ لمبی نماز نہیں پڑھی, ایک مرتبہ دیر تک دعا نہیں مانگی. اے اللہ, قیامت کے دن میں کیسے ہم ان تک پہنچیں گے؟ ہم جامع کوثر ان کے ہاتھوں سے کیسے پیئیں گے؟ قیامت کے دن بہت سے مسلمان ایسے بھی تو ہوں گے جو ان کی طرف لپکیں گے, اور فرشتے ان کو کوڑے مار مار کر بھگائیں گے اور وہ مسلمان کہیں گے ارے فرشتوں ہم مسلمان ہیں ہم ایمان والے ہیں ہمیں رسول تک پہنچنے دو. تو حضور بھی کہیں گے ارے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایمان والے ہیں تو فرشتوں ان کو مجھ تک آ جانے دو. مگر فرشتے کہیں گے اے اللہ کے رسول آپ تو نہیں پتا انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا حرکتیں کی ہیں ان کا نہ تدری ماں تصوفا تک. اور پھر حضور کے خاموش ہو جائیں گے اور وہ بھگا کے جائیں گے. یہ بھگائے جانے والے کافر نہیں ہوں گے, اے اللہ یہ مشرک نہیں ہوں گے, یہ یہودی اور عیسائی نہیں ہوں گے, اے اللہ یہ آپ کے امتی ہوں گے, یہ آپ کے امتی ہوں گے. اے میرے اللہ, اے میرے اللہ, اے میرے اللہ, آئے میرے اللہ, آج ہم کو, آج ہم سب کو, ہماری ماں باپ کو, ہماری بیویوں کو, ہمارے بچوں کو, ہماری بیٹیوں کو, ہماری اولادوں کو, ہمارے دامادوں اور بہوؤں کو, ہماری نسلوں کو, ہمارے دور و قریب کے رشتے داروں کو, تمام ایمانداروں کو, اس پورے مسجد کو, اے اللہ شرمندہ گنہگاروں کے اس مسجد کو آج اس بیٹی کی نکال دیجیے مولا, نکال دیجیے, نکال دیجیے, نکال دیجیے, نکال دیجیے اللہ. اے اللہ آج ہم آپ سے عہد کرتے ہیں, آج ہم آپ سے عہد کرتے ہیں, اے اللہ محی السنا حضرت مولانا عبدالعالی الحق صاحب رحمت اللہ علیہ کے درجے بلند کر دیجیے. انہوں نے روزانہ ایک ایک سنت کا مدرسہ لکھ کر اور ایک سنت کا روزانہ سیکھنے کا راستہ کھول کر ہم جیسے کاہلوں اور پست ہمتوں پر بھی حجت قائم کر دی کہ ہم روز اپنی زندگی میں ایک سنت لے آئے. اے اللہ, اے اللہ ہم کو اس کی توفیق عطا فرما, ایک سنت روز, ایک سنت روز, اے اللہ ایک سنت پر عمل روز. اے اللہ ہم اپنے گھر والوں بچوں کے ساتھ بیٹھیں اور روزانہ ایک سنت کے مذاکرہ کریں اور سب بچے یہ کہیں کہ آج تو اس سنت پر عمل ہوگا. اے اللہ آپ کو وہ گھر کتنا پیارا لگے گا, آپ اس گھر سے بیماریوں کو دور کر دیں گے, آپ اس گھر سے روزی کی تنگی کو دور کر دیں گے, آپ اس گھر سے پریشانیوں کو دور کر دیں گے, آپ اس گھر سے ذلتوں کو دور کر دیں گے. اے میرے اللہ ایک مرتبہ رحمت کی نگاہ خاص اس مجمع پر ڈال دیجیے میرے اللہ, ڈال دیجیے میرے اللہ. اس میں اگر ہم جیسے گنہگار بیٹھے ہیں تو اس میں کوئی تو آپ کے نیک بندے بیٹھے ہیں اللہ, اے اللہ کچھ تو ہوں گے مسائل کی نسبت یہ ہوئے لوگ بیٹھے ہیں. اے اللہ, اے اللہ, اے اللہ علماء کی صحبت اٹھائے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں. اے اللہ اس میں علماء بھی ہیں, اپاس بھی ہیں, غریبوں کی خدمت کرنے والے بھی ہیں, بیواؤں یتیموں کا دکھ درد بانٹنے والے بھی ہیں, اور اے اللہ ان میں وہ نوجوان بھی ہیں, اے اللہ ان میں وہ نوجوان بھی ہیں جو ماحول کی گندگیوں اور غلاظتوں سے بڑی مشکل سے اپنے دامن کو بچانے کے جہاد میں لگے ہوئے ہیں. اے اللہ کسی کے آمین کے بغیر ہم سب کے آمین کو سن لیجیے, ہم سب کی دعاؤں کو قبول کر لیجیے. اے اللہ ان میں پردہ نشین محصولات بھی تو ہیں جو بہت کچھ کرنا چاہتی ہیں نہیں کر پاتی, تو دین پر دم لکھنا چاہتی ہیں, حالات زندگی اور گھریلو ذمہ داریاں اجازت نہیں دیتے. اے اللہ ان کی تمناؤں اور دعاؤں کے تو بہن, اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ اس تکتے بلکتے مجمع کو آج 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 خالی ہاتھ واپس رکھا, آپ کو آپ کی شان رحیمی کا واسطہ, آپ کو آپ کی شان کریمی کا واسطہ, آپ بڑے ہیں آپ چھوٹے ہیں, آپ صحیح ہیں اور ہم محتاج ہیں, اے اللہ آپ قوی ہیں ہم کمزور ہیں. اے اللہ ہماری ہر دعا سن لیجیے. اے اللہ, اے اللہ صحت و شفا نصیب فرما, صحت و شفا نصیب فرما, صحت و شفا نصیب فرما, صحت و شفا نصیب فرما. اے اللہ جتنے کام ہمارے بزرگوں نے اے اللہ ہم چھوٹوں کے سپرد کیے ہیں ہم کے وہ کام لے لیجیے میرے اللہ, اے اللہ لے لیجیے میرے اللہ, صحت میں بھی برکت دے دیجیے, عمر میں بھی برکت دے دیجیے, وقت میں بھی برکت دے دیجیے, ہمت میں بھی برکت دے دیجیے. اے اللہ بڑے بڑے علماء تفسیر قرآن لکھنے کا اے اللہ مطالبہ کرتے ہیں, اے اللہ اس عاجز کی اے اللہ جسمانی روحانی علمی عملی ہر اعتبار سے کمزوری تو آپ جانتے ہیں میرے اللہ, آپ جانتے ہیں لوگ نہیں جانتے, مگر جب آپ نے عیبوں کو چھپایا اور لوگوں کے دلوں میں یہ امیدیں ڈالی اے اللہ اے اللہ تو آپ یہ کام لے لیجئے میرے اللہ، اے اللہ لے لیجئے میرے اللہ، لے لیجئے میرے اللہ، اے اللہ اے اللہ. اس مرتبہ بھی حضرت نے کئی لوگوں کے سامنے ان کو گواہ بنا کر اس عارف کو انہیں کاموں کی ترغیب دی، اس عارف کو علماء کی تربیت کے بارے میں بڑے عجیب کلمات سے ابھارا. میں تو حضرت سے ان کے چہرے کو دیکھتا رہ گیا، اے اللہ یہ عارف بندے سے کیا کہلوا رہے ہیں، زمانے کا سب سے بڑا جاہل فاسق اور فاجر اور وہ علماء کی تربیت کرے گا، یہ کیا فرما رہے ہیں میرے اللہ. مگر اللہ بڑوں کی زبان سے نکلی ہوئی بات آپ پورے کر دیا کرتے ہیں اور آپ تو مردوں سے رشتے کو نکال دیا کرتے ہیں. اے اللہ اس جگہ سے، اس ویران کی جگہ کو اور اس دور پڑی ہوئی گمنام کی جگہ کو علم اور ذکر کا اور اللہ ہدایت اور خدمت خلق کا مرکز بنا دیجئے، مرکز بنا دیجئے. اے اللہ یہ پوری پھوٹی جگہ ہے، مہمانوں کا اکرام بھی نہیں ہو پاتا، کھانے پینے کا بندوبست بھی نہیں ہو پاتا، اے اللہ طہارت کے انتظامات بھی پورے نہیں ہو پاتے، اے اللہ ہم ان کا اکرام بھی نہیں کر پاتے، لوگ نیند بھر کر سو بھی نہیں پاتے. اے اللہ اے اللہ اس جگہ میں وسعت کا انتظام فرما، ایک آباد مسجد بنوا دیجیے. علم و ذکر سے آباد ایک مسجد بنوا دیجیے، مسجد بنوا دیجیے میرے اللہ، مسجد بنوا دیجیے، جگہ میں کشادگی، جگہ میں کشادگی کا انتظام فرما دیجیے، جگہ میں کشادگی کا انتظام فرما دیجیے. اے اللہ آپ کے بہت سے بندے اور بندیاں جن سے آپ نے عیبوں کو چھپایا ہے وہ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، لکھتے ہیں، فون کرتے ہیں، ای میل کرتے ہیں، بچے بھیجتے ہیں. اے اللہ اور بہت سے وہ بھی ہیں جو بیچارے کہہ بھی نہیں پاتے، کہنا چاہتے ہیں میرے مولا، جنہوں نے کہہ دیا اور جو نہیں کہہ سکے ان سب کی تمام دعاؤں کو آج قبول فرما دیجیے، ان کی مرادوں کو پورا فرما دیجیے، ان کی مرادوں کو پورا فرما دیجیے، ان کی تکلیفوں کو دور فرما دیجیے، ان کو عافیت نصیب فرما دیجیے، عافیت کاموں کا نصیب فرما دیجیے، ان کو بھی اور ہم کو بھی دائرین کی عافیت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ اس پورے خطے کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا، بد امنی سے محفوظ فرما، دہشت گردی سے محفوظ فرما، اس صوبے کو اور پورے ملک کو امن کا گہوارہ بنا. اے اللہ اس ملک سے ہیرے عرب کو کبھی علم کی مہک آئی تھی، اے میرے اللہ اس ملک کو ایک مرتبہ پھر توحید کا مرکز بنا دیجیے، رشت و ہدایت کا مرکز بنا دیجیے. آج کے جو بندے اس ملک کے باشندوں تک ہدایت کا بہت بڑا پیغام پہنچانے کی محنت کر رہے ہیں، اے اللہ ان سب کی محنتوں کو قبول فرما، ان سب کی محنتوں کو قبول فرما. اے اللہ اس امت کی ضرورتیں بہت ہیں، دین کے تقاضے بہت ہیں، ایک فرد سے پورے نہیں ہو سکتے، ایک جگہ سے پورے نہیں ہو سکتے، ایک جماعت سے پورے نہیں ہو سکتے، پوری امتیں لگ جائیں، پوری امت کے تمام افراد لگ جائیں، تب بھی دین کے تقاضے اور امت کی ضرورتیں پوری نہیں ہو پائیں گی. میرے اللہ سب کو سب کا احترام کرنے کی توفیق دے، اور جو لوگ اس لائن سے بھی دین کی محنت کر رہے ہیں ان کی محنتوں کو قبول فرما، اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما، اور ہمارے دلوں میں سب کا اعتراف اور سب کی قدر نصیب فرما. اے اللہ امت سے جوڑ دیجئے میرے اللہ، بہت تو ٹوٹ گئی یہ امت، روز بروز ٹوٹتی چلی جا رہی ہے. اے اللہ ہم کو جوڑنے کا طریقہ عطا فرما، جوڑنے والے اخلاق عطا فرما. اے اللہ کسی بہن نے، کسی اللہ کے بندے یا بہن نے اپنی بچیوں کے نکاح کے رشتے کے لیے دعاؤں کی درخواست کی ہے، اے اللہ ان بچیوں کے لیے اور ان تمام نوجوان بچوں اور بچیوں کے لیے جن کے ابھی رشتے نہیں ہوئے اور اب ان کے رشتے کی عمر ہو گئی، میرے اللہ ان کو پاکیزہ رشتے مہیا فرما، بابرکت رشتے مہیا فرما، اور جو جوڑے بن گئے، جو رشتے ہو گئے ان کے درمیان پاکیزہ محبت کو پروان چڑھا، نظر بس سے بچا، اے اللہ نظر بس سے بچا، نظر بس سے بچا، ان کو جسمانی اور روحانی محبتوں کے بھرپور پاک ذائقے نصیب فرما، اور ان کو صالح اولاد نصیب فرما، صالح اولاد نصیب فرما، صالح اولاد نصیب فرما. جو لوگ مقدموں میں ماخوذ ہیں اے اللہ اپنے کرم سے ان کی رہائی کا بندوبست فرما، ان کی رہائی کا انتظام فرما. اے اللہ جو اور کسی طرح ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، میرے اللہ ان کو ظالموں کے جنگل سے نجات نصیب فرما، اس امت کو صبر و شکر پھر سے نصیب فرما. اے اللہ ہمارا سرمایہ لٹ گیا، ہمارا سرمایہ چھن گیا، نفس و شیطان نے ایک ایک جیت لوٹ لی، ہم شہوت کے بندے بن گئے، ہم خواہشات کے بندے بن گئے، کیا تھے اور کیا ہو گئے. اے اللہ پھر سے ہم کو ویسا ہی بنا دے جیسا کبھی ہمارے آبا و اجداد تھے. اے اللہ آج کا بیان سیرت کرنے والے بندے کو اس سیرت کے اتباع کی توفیق عطا فرما، سیرت کے اتباع کامل نصیب فرما، سب کو نصیب فرما. اے اللہ آپ کے بندے کو بہت دیر سے دھوپ میں بیٹھے ہیں، دیر سے دھوپ میں بیٹھے، پورا بیان سنا اور اب دھوپ میں آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں. میرے مولا انہوں نے یہاں آپ کی محبت میں دھوپ کی گرمی برداشت کی ہے، ان پر اور ان کے طفیل ہم سب پر اے اللہ جہنم کی گرمی کو حرام کر دیجیے، جہنم کی گرمی کو حرام کر دیجیے. اے اللہ اے اللہ اے اللہ ان کے دال یہاں کی دھوپ میں گرمی میں بیٹھ کر لال ہو گئے، اے اللہ ان کے جسم کو ایمان کا حسن نصیب فرما، ایمان کی دولت نصیب فرما، ان کے قلب کو ایمان کی مٹھاس نصیب فرما. اے اللہ سارے مشائخ اکابر علماء محدثین اور فقہا مجتہدین اور مجاہدین اس امت کے قائدین علماء ربانیین ان کی نسبتوں کا ہم کو وارث بنا، اے اللہ ان کی نسبتوں کا ہم کو جامع بنا، ہمیں تنگ نظری سے بچا، ہمیں تعصب سے بچا، ہمیں گروہ بندی سے بچا، ہمیں جماعتی عصبیت سے بچا، ہمیں مشرقی عصبیت سے بچا. امت پناہ ہم کو سکھا دیجیے، امت پناہ ہم کو سکھا دیجیے، امت پناہ ہم کو سکھا دیجیے. میرے مولا جو مانگا ہے وہ بھی عطا کر دیجیے، اور جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا کر دیجیے. میرے مولا ایک درخواست اور ہے، اے اللہ ہم سب کے محسن اعظم اور آپ کے سب سے پیارے محبوب محسن انسانیت رحمت العالم رحمت العالم آقا نامدار سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب کے ماں باپ ان پر قربان ہوں، ہم سب کی جان دل مال زندگی روح قلب عقل پورا وجود ان پر، ان کی سیرت پر، ان کی سنت پر، ان کے دین پر قربان ہو. اے اللہ کیا ہم آپ سے آج یہ درخواست کر سکتے ہیں کہ ہم سب گنہگاروں کے نام لے کر ان کی خدمت میں اب دفنے ہمارا درود و سلام بھجوا دیجیے، ہمارا درود و سلام بھجوا دیجیے، اور یہ قیام بھجوا دیجیے کہ آپ کی امت کی شرمندہ ہیں، آپ کی امت کی پچھتا رہے ہیں، آپ کی سفارش کر دیجیے تو وہ بھی معاف کر دیں، اور وہ بھی شفاعت کر دیں تو پھر آپ معاف کر دیں. اے اللہ ہمیں آپ کی بھی معافی چاہیے، ہمیں ان کی بھی معافی چاہیے، اور ان کا بھی دعائے معافی چاہیے. اے اللہ کسی طرح دکھے دلوں کا پیغام ان تک پہنچا دیجیے، دکھے دلوں کا پیغام ان تک پہنچا دیجیے. ہمیں وہ کوشش کر گزرنے کی توفیق عطا فرما جو کوشش مطلوب ہے، ہمیں ہمت نصیب فرما، ہمیں بلند حوصلہ نصیب فرما. اے اللہ ہماری طرف سے وہ درود و سلام ان پر بھی بھیج، ان تک بھی پہنچا، اور ان کے اہل بیت تک بھی پہنچا دیجیے. صحابہ اور صحابیات، ازواج مطہرات، ذریت طیبہ، تاجرین و تاجریات، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام اولیاء اللہ اور صالحین و صالحات کی خدمت ارشد میں ہم سب کی طرف سے پیام محبت اور سلام محبت بھجوا دیجیے، اور انہی کے راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.